واسه خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشره، خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشره، فقه شریعت و طریقت کا مجموع مدنی مذاکرہ.
رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا.
بابا دی نگری وچ آ کے بہ کے آپ دے کول بہ کے اعتکاف کرن دی بڑی نیت سی. 22 سال تو میں دنیا داری تو رسے توڑا رہا تھا. بال بچے دارا میں جدو بندہ پی جاندہ ہے اس ٹائم، حالانکہ میں نیت کیتی سی وقار بھائی دا بیان سن کے شادی تو بڑا عرصہ پہلے میں کہتا سی جوڑی میری اولاد ہوئے گی میں باپا دے نامے لا دیاں گا انشاءاللہ، وقت مدینہ کر دیاں گا. تے الحمدللہ میرے 5 بچے مدنی منے ہوئے، میں باپا دے نامے لا دیتے نے، یعنی کہ وقت مدینہ کر دیتے نے. باپا دی زیارت ہوئی ہے، عمران بھائی دے بیان سننے نے الحمدللہ. اور جڑے کہندے سن کے ایتھے ذکر اہل بیت نہیں ہوندا، میں تے علی علی ہوندی ویکھی الحمدللہ. میرے گھرانے وچ مشہور ہے کہ تاری جڑے نے علی علی نہیں کردے، تے الحمدللہ نگرانے شورا نے علی علی کروا دیتی الحمدللہ. الحمدللہ خود کول آ کے میں ویکھیا، میں گواہ ہاں اس چیز دا کہ اس طرح عمران بھائی نے علی علی کروائی ہے کہ فیضان مدینہ دے ہر کونے تو آواز آ رہی سی مولا مشکل کشا.
5 بھائی ٹوٹل ہم آئے، 3 ہیں بڑے بھائی کا اپنا ذہن تھا، پھر ہم چھوٹوں کا پھر ابو والوں نے بنایا. ادھر مزہ آ رہا ہے، وہ بیانات ہیں ہلکے میں ہیں، سیکھنے سکھانے اچھی تربیت ہے، وہ زبردست ادھر سکون آ رہا ہے.
جی الحمدللہ، میرا تو پہلے سے اپنا ذہن تھا، گھر والوں کی بھی کوشش جاری تھی، اور پھر میرا ذہن بن گیا تو پھر ابو نے کہا کہ 2 بھائی اور بھی چلے جائیں. جب سے ہوش سنبھالا تب سے باپا کی مرید ہی ہے. جی میرے والد صاحب بہت پرانے وابستہ ہیں دعوت اسلامی سے. ادھر تو مزہ ہی مزہ ہے نا، نگران شورا کا جو صبح کا بیان ہوتا ہے نا، بڑا مزہ ہے اس میں. زندگی میں کبھی میں اتنا نہیں رویا جتنا آج کے بیان میں رویا ہوں، بس سنتے گئے اور جسم کے رونٹے کھڑے ہوتے گئے.
میرا وہ کچھ میرے بچوں کی امی نے بھی ذہن بنایا، بہت خواہش تھی کہ میرے کو بٹھانے کی. باپا جان کے مدنی مذاکرے میں مزہ آ رہا ہے، صبح فجر کے ٹائم آج ایمان تاری کا بیان اس میں بہت مزہ آیا. ماں باپ کا تذکرہ چھیڑا تو اس سے ایمان تازہ ہو گیا ہمارا، کہ ہم کو پتہ نہیں تھا کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کرتے ہوئے آ رہے ہیں. ان کی بہت نافرمانی کری، کہنا نہیں مانا، بیان سنا نا اس سے بہت دکھ ہوا. بہت خوشی بھی ہوئی کہ عمران بھائی نے ہماری اصلاح کی، ہم کو ترغیب دلائی کہ ہم اپنے ماں باپ سے معافی مانگے، ان کو راضی کریں.
بہت خوشی ہے مجھے کہ فیضان مدینہ میں مجھے اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. نگران شورا نے بیان کیا تھا والدین کے حوالے سے کہ اپنے والدین سے معافی مانگو، تو اس پہ بھی دل بہت خوش ہوا. آج تک ہم لوگوں نے سوچا نہیں تھا کہ والدین کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرتے رہے ہیں. آج تک مجھ سے جو بھی غلطی ہوئی ہے اس کے لیے میں اپنی ماں سے معافی مانگتا ہوں.
زندگی میں پہلی دفعہ اعتکاف کی نیت کی ہے میں نے. جی بالکل، بہت اچھا لگا، دل اندر سے رو رہا تھا، ماں باپ کا دل دکھایا تھا، آنسو آ گئے تھے بس آنکھوں میں ان کا بیان سن کے. بس اب سوچ لیں ماں باپ کی عزت کریں گے، گھر جا کے پاؤں پڑوں گا.
دعوت اسلامی دے جڑے اسلامی بھائی نے، انہوں نے سانو نماز دے طریقے تے وضو دے فرائض، انی وڈی عمر ہو گئی غسل دے طریقے نہیں پتہ، غسل سانو پتہ لگ گیا کہ غسل کیویں ہوندا ہے. اعتکاف دی وجہ تو ماشاءاللہ الحمدللہ داڑھی دی نیت کیتی سی. میں کہہ رہا جو کچھ ایتھے ہوندا ہے تقریباً کتھے بھی نہیں ہوندا، کسے نو اگر تھوڑا جا دھکا بھی لگ جائے تو بڑے پیار نال بھائی جی معافی دے دیو، غلطی ہو گئی، مہربانی. او لوگ جڑے کہندے سی کہ اے دکھاوا ہے تے جھوٹے، تے جدوں انہوں نے آ کے اتھے ویکھیا، حقیقت ویکھیا، لائیو ویکھیا، اکھاں نال ویکھیا، تے آج وہ لوگ میرے پیر صاحب دے مرید نے. جی جی میں بڑی خوشی ہوئی، میں کہا سناؤ جڑے، انہوں نے کہا کہ بھائی تیرا پیر بھی سچا ہے تے او دا کام بھی سچا ہے. جی میری زندگی وچ اے تبدیلی آئی ہے کہ پہلے مینوں میرے گھر والے منہ نہیں لاندے سی، نشہ پتہ کردے سا، او اس واسطے انہوں نے سانو مطلب نگٹا آتا. تے الحمدللہ جدوں دعوت اسلامی دے ماحول چ آئے ہیں سگریٹ چھڈ دتی، ہر چیز چھڈ دتی، ہن میرے بھائیاں نے مینوں سینے لایا ہوا ہے. دعوت اسلامی دی برکت نے تو میرے پیر دا فیض ہے، اسی ساری زندگی ضائع کیتی ہے گی. اصل تے مزہ ہی آیا کہ اپنے اسی دعوت اسلامی دے وچ آیا، او جڑے دوست سن انہاں اگے آ کے مطلب کدی سگٹا رکھنی آ کدی چرس رکھنی، کہ یار تو پی کوئی نہیں، اے تو کیڑے مولوی نال رل گیا، تو انہاں نوں چھڈ تو آ جا. میں کہ نہیں یار ہن نہ، بس زندگی جیڑی ہے نا ہن، میں کہ زندگی مرشد نال لے گئے.
میں ٹیچر ہوں الحمدللہ، یہاں پر جو ہے نا پیر و مرشد کی صحبت نصیب ہو رہی ہے، فرض علوم سیکھنے کو مل رہا ہے. مجھے جو صحابہ کرام یا ہمارے جو اہل بیت ہیں یا جو ہمارے جو دیگر اکابرین ہیں یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہے، یہ بالکل لٹریچر میں شامل ہونی چاہیے اور اس کو پڑھانا چاہیے اور اس سے جو ہے نا ہمیں دینی معلومات ملے گی. الحمدللہ جو ہے نا آج کے صحابہ کرام, آج کے اہل بیت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو ہے نا وہ محبت کرنے والے پیدا ہوگی انشاءاللہ.
ایم ایس سی کر رہا ہوں میں, میرا دل چاہتا تھا مجھے جو ہے نا یہ بابا صاحب کی زیارت ہوئی تھی, اس وجہ سے میں یہاں پہ آیا ہوں. بہت سکون ہے الحمدللہ, کچھ سیکھنے کا جذبہ ہے میرے اندر, تو انشاءاللہ میں سیکھ کے جاؤں گا یہاں سے.
میرے گھر والے بولتے ہیں کہ میں بہت زیادہ سوتا ہوں, مطلب گھر میں مجھے بہت زیادہ نیند آتی ہے, لیکن آپ یقین کریں یہاں میں 6 گھنٹے سو رہا ہوں, مطلب جو آپ کی نارمل ٹائمنگ ہے, دل لگا رہتا ہے. تو فیضان مدینہ جب سے میں آیا ہوں تو میں سیکھ ہی رہا ہوں, مطلب عبادات تو الگ بات ہے لیکن یہاں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. کوئی بھی کام کرو تو اس سے پہلے نیت کر لو, ثواب آپ کا بڑھ جائے گا. مطلب جیسے آپ کھانا کھانے بیٹھ رہے ہو تو اس کی اچھی نیتیں کرو کہ جو میری اس سے طاقت آئے گی میں اس کو اللہ کے ذکر میں استعمال کروں گا. آج کل انٹرنیٹ کا ماحول اتنا زیادہ ہے کہ بندہ گھرا رہتا ہے ہر ایک چیز سے, لیکن مطلب فیضان مدینہ میں موبائل وغیرہ سے تھوڑی دوری ہے تو اس وجہ سے سارا دھیان ادھر ہوتا ہے.
میرا نام ریایت اللہ ہے, لکی مروہ سے آیا ہوں. نگران شورا نے جو بیان کیا ہے نا, ہم تبھی جنت میں جائیں گے نا, تلاوتیں کریں گے, حلقوں میں بیٹھیں گے, نماز پڑھیں گے, تہجد پڑھیں گے, اشراق اور چاشت نفل پڑھیں گے, لوگوں کے ساتھ اچھا کریں گے, برا نہیں کریں گے.
بہت اچھا بیان انہوں نے جنت کے بارے میں کیا ہے, اور ہمیں دل میں ایک سکون سا محسوس ہوا ہے. بہت گناہگار ہیں, آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ جتنا نیک بن سکیں بننے کی کوشش کریں گے,
دینی ماحول میں گھسیں گے بس, اس کے علاوہ کچھ نہیں. گانے وانے بہت سن لیے لیکن اب دین کی طرف بڑھیں گے تو بڑھتے چلے جائیں گے. بس جنت ہی جنت میں جانا ہے, بس اب گانے بازے سب ختم کرنا ہے, سب چیزیں ڈیلیٹ کر کے بس اب موبائل بالکل خالی کرنا ہے اور بیچنا ہے, اور ختم کر کے بس فیضان مدینہ میں داخلہ لیں گے. گھر والے بھی بہت منع کرتے تھے موبائل لینے سے, اگر میں موبائل کی طرف ہی گھستا تھا, اگر کچھ بھی نہیں کام وام سب چھوڑ کے بس اتنا کماتا تھا جو کام اپنا کروں اور موبائل لوں. بس بہت دوستوں یاروں میں اڑائے, سب کو دیے ہیں, بس آج سے توبہ کر لی, جو کمانا ہے والدہ کو دینے ہیں بس. اب
نگران شورا نے جنت کے موضوع پہ بیان کیا ہے, وہ ماشاء اللہ وہ سن کے بہت اچھا لگا. نیکیاں کرنے کا اور مزید کڑن جذبہ پیدا ہوا ہے. انشاءاللہ جو نگران شورا نے باتیں بتائی ہیں اس پہ عمل بھی کریں گے, اور انشاءاللہ ہم امیر اہل سنت کے ساتھ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ.
نہیں, میرا اتنے ذہن نہیں تھا کہ اعتکاف کا, تو میرے والدہ والد نے ذہن بنایا, میں بات گھما دیتا تھا اس وجہ نظر انداز کر دیتا تھا. اصل میں سمجھ میں نہیں لگتا تھا, پتہ نہیں اعتکاف میں کیا ہوگا, مزہ نہیں آئے گا, اکیلا ہوں گا. ماشاءاللہ یہاں سے بہت اچھا مدنی ماحول دیکھا ہے, اسلام میں بھائی بنا ہوا ہے, ماشاءاللہ پیار و محبت سے پیش آ رہے ہیں.
آج کے بیان سن کے میں نے ایک ہی کی اور سچی نیت کی, اس نے اخلاق سے انشاءاللہ دوسروں کے ساتھ پیش آنا ہے, اور حق پر ہونے کے باوجود جو ہے نا انشاءاللہ جھگڑا نہیں کرنا. نگرانہ شورا ویسے ان سے ملنے کی تمنا ہے کہ ان سے ایک دفعہ نگرانہ شورا سے جو ہے نا ملنے کی تمنا ہے. بڑی قطع انگیز بیان ہوتا ہے, اور جب وہ بیان کرتے ہیں نا یقین کرے کہ وہ رلا دیتے ہیں. ہاں جی, چاند رات کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مدنی قافلے میں انشاءاللہ سفر کریں گے.
میں اسٹوڈینٹ ہوں, آئی سی ایس کیا ہوا ہے, 6 ماہ ہوئے ہیں دعوت اسلامی میں آئے ہوئے. دعوت اسلامی میں آتے ہی میں نے اپنا آغاز مدنی قافلوں سے کیا ہے. درس نظامی کا فارم لے چکے ہیں, یہاں سے جاتے ہی اگلے دن فوراً درس نظامی میں داخلہ لیں گے, اور انشاءاللہ عز و جل جو کام ملا ہے اسے پورا کریں گے. والدین کو بہت ناراض کیا ہے, والدین سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ وہ اس گناہگار بیٹے کو معاف فرما دیں. بھٹک گیا تھا نشے میں, کوئی برائی نہیں چھوڑی تھی. دعوت اسلامی کا احسان ہے مجھ پہ کہ وہ مجھے یہاں لائیے اور مجھے سیدھا راستہ دکھائے. وہ یہاں نہ لاتی پتہ نہیں 6 ماہ میں اور کتنا آگے نکل چکا ہوتا. کچھ غلط فیصلے تھے, کچھ غلط گیدرنگ تھی, برے دوست تھے. جب سے دعوت اسلامی میں برے دوستوں کا الوداع کر دیا ہے. والد صاحب کی اور والدہ صاحب کی یہی خواہش ہے کہ ہمارا بیٹا درس نظامی کرے. مر جاؤں گا لیکن درس نظامی کو پورا کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا.
دعوت اسلامی نے وہ کام کیا ہے کہ جو تاریخ میں ایسا کام نہیں ملا, اور یہ سارا باپا کی استقامت اور ان کی سنسیئرٹی جو ہے نا اس پہ ڈپینڈ ہے کہ اخلاص کے ساتھ چلے, اور کس طرح تکالیف کے ساتھ مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے چلتے 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 آج دیکھیں کہ تھوڑے سے عرصے میں اس مطلب منظم انداز سے دین کا کام ہوا. میں نے یہ نیت کی کہ اب جینا مرنا دعوت اسلامی, اپنا اوڑھنا بچھونا یہ دعوت اسلامی. میرے تین بیٹے ہیں, تینوں کو دعوت اسلامی کے لیے مطلب وقف کر دیا ہے. رمضان جو اپنی برکتیں لوٹا رہا ہے, لیکن اب یہ آخری ایام چل رہے ہیں تو یوں سمجھے کہ دل بیٹھتا چلا جا رہا ہے, دل پریشان ہے کہ کاش یہ پورا سال ہی رمضان ہو.
کاش پورا سال رمضان ہوتا. آئیے چلتے ہیں سوالات اور جوابات کی طرف.
الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید المرسلین, اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف، ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 11، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 40، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 برس کے گناہ معاف ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1440 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 23 شب ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. کثیر معتکفین مساجد میں ہیں، یہاں بھی جمع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوال کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا نہیں، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ کہنا کیسا کہ میں روزہ نہیں رکھتا کیونکہ میں جھوٹ بولتا ہوں دکان پہ؟ میں نے اس لیے روزہ نہیں رکھا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں.
جھوٹ بولنا بے شک گناہ کا کام، جہنم لینے والا کام ہے، اس کو ترک کرنا چاہیے، جھوٹ کو چھوڑنا چاہیے، سچی توبہ کرنی چاہیے. اب یہ کہ اس وجہ سے روزہ نہ رکھنا پھر یہ مزید گناہ ہوا، کہ جو جیسے گالی دیتا ہے تو وہ بولے اب دوسروں کو میں ماروں بھی، کہ جب ایک گناہ کر ہی رہا ہوں تو دوسرا گناہ بھی کروں، تو جھوٹ بول رہا ہوں یہ گناہ تو کر رہا ہوں تو روزہ بھی نہ رکھوں تو یہ بھی دوسرا گناہ ہے نا، یہ بھی. تو اس لیے وہ روزہ بھی رکھے، اور جھوٹ سے تو ویسے ہی توبہ کرنی ہے، نعوذ باللہ روزہ نہ رکھے تب بھی کوئی جھوٹ بولنے کی اجازت تو ہوگی نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ روزی کی برکت سے جھوٹ کی عادت نکل جائے اور توبہ کی سعادت مل جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
علی محمد ایس ایم ایس کے ذریعے سوال کا سلسلہ ہے، کیا بچے کا نام اسلامی مہینے کی تاریخ اور وقت اور دن کے حساب سے ہی نکالنی چاہیے؟ کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟
ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، نام رکھنا چاہیے، مطلب اللہ کے ناموں پر نام رکھے جائیں، یعنی عبد کی اضافت کے ساتھ، عبداللہ، عبدالرحمن، جیسے محمد، یہ برکت والے نام ہیں، احمد. پھر صحابہ کرام، بزرگان دین، اولیاء کرام، صحابیات، ولیات، تو بزرگ خواتین جو ہوتی ہیں ان کے ناموں پر ظاہر میں برکتیں ہوتی ہیں، ان کے ناموں پر نام رکھنے چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں میرے سنت سے یاد کر رہا ہوں کہ ہمارے باب المدینہ کراچی میں گرمی بہت چل رہی ہے، بارش کی دعا فرما دیجیے.
اللہ کریم رحمت کی بارش برسائے اور گرمی کی شدت میں کمی آئے، کاش ہمارے جو بقیہ روزے ہیں ان میں بھی آسانی ہو.
کیا فطرانہ جو ہوتا ہے وہ سیدوں پر جائز ہے؟
فطرہ سید کو نہیں دے سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم اجرنی من النار صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
نام رکھنے کے احکام, یہ مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے. جس طرح ابھی امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ نام اس طرح رکھنے چاہیے, تو اس میں کئی نام بھی ہیں, ان کے معنی بھی ہیں. نام رکھنے کے احکام پر یہ بڑی ہی پیاری معلوماتی کتاب ہے. 75 روپے کی یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کی جا سکتی ہے, اور اگر آپ اس کو آن لائن بک کرائیں گے تو آن لائن بھی اس کو بک کرا سکتے ہیں. آپ کے مطلوبہ ایڈریس پہ بھی یہ منگوائی جا سکتی ہے بڑے شہروں میں.
میرا نام محمد امجد ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں ایک کمپنی کے اندر زونل مینیجر ہوں, جس کے اندر میرے نیچے ایک ٹیم کام کرتی ہے 8-9 لوگوں کی. ان کی اصلاح کے لیے بعض دفعہ بندہ سخت الفاظ کا استعمال کر لیتا ہے, جس سے لگتا ہے کہ ان کی دل آزاری ہوتی ہے. کیا ایسا کرنا جائز ہے؟
جب آپ خود فرما رہے ہیں کہ دل آزاری ہوتی ہے اور وہ آپ کے ہاتھ کے نیچے کام کر رہے ہیں, اگر ایسی سختی کی اجازت تو نہیں ملے گی نا جس سے مسلمان کا دل دکھ جائے. تو ان سے توبہ بھی کرنی چاہیے آپ کو, ان سے معافی بھی مانگنی ہوگی. اب وسوسہ آئے گا معافی مانگوں گا تو وہ سر پہ چڑھ جائیں گے. تو ان کا سر پہ چڑھ جانا یہ آسان ہے, اللہ کا عذاب کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا. سب کو نرمی اور پیار کرنا چاہیے. یہ ایک عام ذہن ہے کہ سختی نہیں کرو جب تک کوئی کام نہیں کرتا, یہ یعنی کہ ایسا ضروری نہیں ہے. بغیر سختی کے بھی کام ہو سکتا ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے, اور آپ کا لقب بھی خادم النبی. تو یہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال تک خدمت میں رہا, مجھے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی نہیں ڈانٹا, یہاں تک نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا اور یہ وہ کام کیوں نہیں کیا, نہیں فرمایا. لیکن جان و دل سے فدا تھے نا سرکار پر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اسی طرح مطلب اور بھی جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نوکر, ان پر جان چھڑکتے ہوتے ہیں جبکہ وہ اخلاق کا مظاہرہ کریں, اس نے اخلاق کا. لیکن جو سختیاں بے جا کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں تو پیچھے سے ہی نوکر بھی ان کے لیے ان کا نقصان بعض وقت کر ڈالتے ہیں.
ہمارے پاس ایک منظر ہے, ایک مدنی منی ہے, وہ آئس کریم کھا رہے ہیں اور ہم وہ منظر دکھا رہے ہیں. تو یہ ہماری مدنی منی آئس کریم کھا رہی ہے, یا واجدو کہتے ہیں.
ماشاءاللہ, آج مدنی ماحول کی برکتیں ہیں. ماشاءاللہ.
میرا سوال یہ ہے کہ سونا ہے اور اس کے پیسے نہیں ہے زکات, یعنی کہ سونا اتنا ہے کہ زکات اس پہ فرض ہوتی ہے, یعنی کہ واجب ہو گئی ہے اس کے اوپر نا. اب اس کے بعد ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, اب یہ زکات کیسے دیں؟ سونا بیچ کے دیں یا نہ دیں, یا جب پیسے آ جائیں جب دیں؟
جب زکات فرض ہو گئی تو چاہے سونا دے دیں, چاہے اس کو بیچ کے دیں, چاہے قرضہ لے کر دیں, زکات نہ معاف ہوگی نہ اس کو تاخیر کی اس وجہ سے اجازت ملے گی. زکات فرض ہو گئی تو اس کا فوراً نکالنا ضروری ہے, ورنہ بلا وجہ اس میں لیٹ کرنا یہ گناہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ساری عرض کر رہا ہوں. حضرت صاحب, جو لوگ ناجائز کاموں کی طرف رغبت رکھتے ہیں ان کا دل نیک کاموں میں کیسے لگے؟ دعائے مغفرت کا طالب ہوں.
گناہوں سے سچی پکی توبہ کرے, ذہن نصیب صلاۃ توبہ کرے, صلاۃ توبہ پڑھے, سچی توبہ کرے. جب سچی توبہ کر لے گا واقعی, جیسا سارے ارکان اس کے ارکان ادا کرے گا, توبہ کے پکی توبہ کرے گا, تو انشاءاللہ اس کے دل میں نرمی پیدا ہوگی, گناہ سے نفرت پیدا ہوگی اور نیکیوں کی طرف اس کو رغبت ملے گی, اور نیکوں کی صحبت میں رہے, عاشقان رسول کی صحبت میں رہے, اور ایسی کتابیں پڑھے جن میں نیکیوں کے فضائل ہیں, گناہوں کی مذمتیں اور ان کے عذابات کا تذکرہ ہے. تو اس طرح نیکیوں کا ذہن بنے گا. پھر ہفتہ وار سنت عمر اجتماع دعوت اسلامی کے, ان کو اٹینڈ کرے, دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں کا مسافر بنے. تو اس طرح عاشقان رسول کی صحبت میں رہ کر مدنی قافلوں میں سفر کر کے پھر مدنی انعامات کا رسالہ لے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے. روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے یعنی غور کر کے اس میں جو خانے دیے ہوئے ان کو پر کرے تو انشاءاللہ نیکیوں کی عادت پڑ جائے گی اللہ نے چاہ تو. اگر بندہ سیریس ہوتا ہے نا کہ مجھے یہ کرنا ہے تو کر گزرتا ہے. جب سیریس نہیں ہوتا تو خالی خود بخود تو اصلاح ہو تو یہ تو ذرا اللہ کی مرضی پر ہے. اللہ چاہے تو خود بخود بھی بندے کی اصلاح ہو جاتی ہے اور نیکیوں کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال اس میں کوشش کرنی چاہیے ہمیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیک بننے کا نسخہ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے اس کو ضرور پڑھیے.
مجھے شوگر ہے, افطاری کے وقت طبیعت خراب ہوتی ہے, ڈاکٹر کہتے روزہ نہ رکھو, میں کیا کروں؟
اگر ڈاکٹر کو شریعت کا پابند ماہر ڈاکٹر ہے, حاضر طبیب حاضر ماہر طبیب ماہر ڈاکٹر اور خوف خدا والا ہے. اب یہ جو بات بات میں کرسی پر بٹھا کے نماز پڑھاتے ہیں, بات بات میں روزہ بولتے ہیں مت رکھو, شریعت میں کوئی سختی نہیں ہے, اللہ نے یوں بھی نہیں کہا, اللہ نے یوں بھی نہیں کہا, اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں نا تو ان کی بات تو بالکل نہ مانی ہے. اور میں نے وہ جو کہ طبیب حاضر, ایک تو خود ڈاکٹر ماہر ہے اور خوف خدا والا ہے, دین شریعت میں سمجھتا ہے, اور وہ اپنی مہارت کے سبب وہ یہ مشورہ دے رہا ہے تو اس کا مشورہ مانا جائے گا. اور اب یہ کہ ان دنوں وہ روزہ بھلے نہ رکھے لیکن جب صحت ہو تو قضا تو کرنا ہوگا, معافی یعنی روزہ معاف نہیں. مثلا اب گرمی میں نہیں رکھ پا رہا, شوگر بھی ہے گرمی بھی ہے اور برداشت نہیں ہو رہا اور اس وجہ سے وہ نہیں رکھ پا رہا, تو اب یہ کہ وہ سردیوں میں قضا کر لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا ایک سوال ہے کہ مغرب کی نماز جب جماعت ختم ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد اجالا رہتا ہے, اب اجالا ختم ہوتا ہے جب تک نماز ادا ہے اور اس کے بعد اگر پڑھی جائے تو قضا میں شمار ہوگی؟
سر وہ ان کے اوقات جو ہے نا یہ نظام الاوقات ٹائم ٹیبل یہ دیے ہوئے, تو اس میں دیکھ لیجئے کہ عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے. تو عشاء کا وقت جب شروع ہوتا ہے نا اس سے پہلے پہلے مغرب کا وقت باقی رہتا ہے. البتہ اتنی دیر کر دینا بلا کسی عذر کے مجبوری کے کہ ستارے قریب قریب آ جائیں, تو اتنی تاخیر یہ مکروہ تحریمی ہے, ناجائز و گناہ ہے. پھر بھی نماز کا وقت باقی ہے, اگر اتنا لیٹ بھی ہو گیا نماز پڑھ لے, قضا نہیں ہوئی ادا ہی ہوئی. اگر اپنی وجہ خامہ کا سستی کی وجہ سے اس نے تاخیر کی ہے تو توبہ کرنی ہوگی, اور اگر عذر تھا مجبوری تھی سفر تھا جگہ نہیں مل رہی تھی نماز پڑھنے کی اس وجہ سے ستارے گت گئے قریب قریب آ گئے تو اب یہ کہ توبہ بھی واجب نہیں ہے. کم از کم ایک گھنٹے 18 منٹ پاک و ہند میں رہتا ہے مغرب کا وقت, کم از کم 1 گھنٹہ 18 منٹ, پھر اس سے بڑھتا ہے. یہ عوام کا یہ ہوتا ہے کہ وہ مغرب کا وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے جلدی ختم ہو جاتا ہے, تو ایسا نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں بس لندن سے بات کر رہا ہوں. حضرت سال میں ایک دو ماہ آتا ہے روزے رکھنے کا, لوگ اس ماہ رمضان میں بھی روزے نہیں رکھتے, بعض شروع میں روزے رکھتے ہیں پھر چھوڑنے لگ جاتے ہیں, ان کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟
سر ایک بھی روزہ بغیر شرعی عذر کے اس نے ترک کیا ہوا ہے بغیر شرعی مجبوری کے تو گناہگار ہے, جہنم کا حقدار ہے. چاہے شروع میں چھوڑے تب بھی گناہگار ہے, بیچ میں چھوڑے تب بھی گناہگار ہے, آخر میں چھوڑے تب بھی گناہگار ہے. روزہ ایک بھی معاف نہیں ہے, سب کو رکھنا ہے. جن کی معافی ہے تو ان کے پھر الگ مسائل ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوددار کے معنی جاننا چاہتا تھا کہ اس کے اوریجنل معنی کیا ہے خوددار؟
قناعت پسند, مروت والا, مروت والا، مروت صاحب مروت، خوددار، غیرت کھانے والا. وہ غیرت، اب یہ تو اسے الفاظ ہے نا غیرت میں صحیح سمجھ آئے گی عوام کو، نہ مروت میں آئے گی. ہاں یہ جیسے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات میں لوگوں سے مانگتے رہتے ہیں، تو خوددار آدمی کبھی مانگے گا نہیں، بھوکا رہ جائے گا پھر بھی کسی کو کہے گا نہیں کہ میں آج بھوکا ہوں مجھے دے دو یار، یہ اچھا لگتا ہے ذرا یہ دے دو مجھے، وہ آپ کے پاس ہے نا وہ قلم مجھے دے دو. وہ خوددار آدمی ایسا نہیں کرے گا. اب یہ اس طرح کے سوال کرنا بعضوں کا تو ناجائز ہوتے ہیں، بعضوں کا مروت کے خلاف ہوتے ہیں، بعضوں کا یہ ایسا سوال کرنا بہت اچھا ہوتا ہے. اب مانگنے والے پر اور دینے والے پر ہے سارا دار و مدار، اس لیے وہ خودداری سے عزت ہے، سامنے والے کے دل میں خوددار آدمی کا وقار بلند ہوگا. اور جو یہ بات پہ مطلب مانگتے رہتے ہیں نا، ان کا امپریشن اچھا نہیں ہوتا، بلکہ لوگ اس سے اپنی چیزیں چھپائیں گے کہ ابھی بولے گا کہ یار یہ مجھے پسند ہے، اور اب دوستی ایسی پکی ہے کہ اس کو منع بھی نہیں کر سکتے. تو یہ جو ہے نا یہ عادتیں، یہ بڑے بڑوں میں بعض وقت ہوتی ہے، یہاں تک کہ فضائل دعا، یہ اعلی حضرت کے والد صاحب کی کتاب ہے احسن الویا، اس کو آسان کر کے کچھ کہیں کہیں آسان بھی کیا ہے، اس کو حوالہ جات بھی دیے، تخریج بھی کی ہے. اس کے آخری صفات پر جو مضمون ہے، آخری صفات چند صفات پہلے، بہت توجہ طلب مضمون ہے. جیسے کہ اب وہاں لیا بھی پیر صاحب کو ہے کہ پیر اگر اپنے ایسے مرید سے جس سے اس کی راہ و رسم نہیں ہے لینے دینے، یا وہ خدمت کرتا رہتا ہے اور ترکیب ہے، پیر صاحب اس سے مانگ بھی لیتے ہیں تو وہ اس کو برا نہیں لگتا، خوش ہوتا ہے، تو ایسی صورت ہے تب تو ٹھیک ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے اور پیر صاحب نے اپنے ایسے مریض سے کچھ مانگ لیا کہ ایسا اس کے ساتھ راہ رسم لینے دینے کی نہیں ہے اور مانگ لیا، تو اب مرید اس کو منع تو کر نہیں سکتا نا مروت میں، تو وہ تو دے گا. تو اب اس نے بحالت ناگواری جو کچھ دیا، اس کو مرید تو دینے میں ناگواری گزرے گی کہ یار پیر صاحب ان کو منع بھی نہیں ہو سکتا، تو اس نے دیا، تو یہ پیر صاحب کے حق میں حرام ہے، یعنی غصب کے حکم میں ہے، واپس لوٹانا پڑے گا. جیسے ڈاکو چھین کر لیتا ہے وہ بھی غصب کہلاتا ہے، یہ بھی غصب، اتنا سخت حکم ہے. اب یہاں پر استاد اور شاگرد کا دیکھ لیں کہ استاد اور شاگرد کی راہ و رسم ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے، اب وہ شاگرد سے استاد نے کوئی مانگا تو اب استاد مروت میں دے گا، شاگرد دے گا استاد کو کیسے منع کرے، یا پھر اس لیے دے گا کہ استاد کو نہیں دیں گے تو فیل کر دے گا. اب تو اور بھی یہ بھی خطرناک ہے کہ استاد کے شر سے بچنے کے لیے دیا، یا پٹائی کرے گا استاد، سب کے سامنے جھاڑتا رہے گا، تو یار دے دو. تو یوں مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ رشوت کی بھی صورت بن جائے. تو بہرحال یہ کہ استاد ہو یا امام صاحب ہیں یا کوئی بھی ایسا شخص ہے جس سے لوگ مروت کھاتے ہیں، اس کو منع نہیں کرتے، تو وہ اگر کسی سے ایسے سے مانگے گا جس سے لین دین کا مسئلہ رہا اور رسم چل رہی ہے، پھر تو کوئی مشکل نہیں ہے، ورنہ بحالت ناگواری اس مانگنے پر جو بھی دیا وہ حرام ہے. اور یہ مسئلہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بڑے بڑوں کو نہیں پتا ہوتا، ایسا ہے، بہت باریک معاملہ ہے، اس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے، حاضرین اور ناظرین کو. تو اس میں خودداری میں ہی عافیت ہے، بندہ کسی سے کوئی چیز مانگے بھی. حضرت سیدنا فوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی غلبہ ہے کہ سواری پر ہوتے آپ کا چابک ہنٹر زمین پر تشریف لے آتا، جیسے ان کا بھی ہوگا، پھر سیدنا فوبان کا بھی شاید، چلو حکیم بن حزام، یعنی بعض صحابہ کا یہ ہے کہ جب ان کی سواری کا چابک زمین پر تشریف لے آتا، جیسے اب یہ گر گیا، کوئی چیز گر گئی تو ہم لوگ کیا کرتے، بھائی ذرا اٹھا دینا، حرج نہیں ہے کہنے میں، لیکن وہ اتنا مطلب سوال سے بچتے تھے کہ وہ اپنے کسی کو نہیں کہتے تھے کہ اٹھا کر دو، وہ اپنی سواری سے نیچے تشریف لاتے اور خود اٹھا کر پھر سواری کرتے، اتنا بچتے تھے سوال سے، کیونکہ انہوں نے ان صحابہ نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی تھی کہ کسی سے مانگنا نہیں ہے کبھی. ہائے ہائے ہم تو بس یار مانگت ہی مانگت ہے. دیکھو اللہ سے مانگنا یہ مروت کے خلاف نہیں ہے، نبی سے مانگنا، اولیاء کرام سے مانگنا جیسے ہم غوث پاک سے مانگتے ہیں یہ اور چیزیں ہیں. یہاں وہ حیات ظاہری کے بات میں کر رہا ہوں، ظاہر ہے زندہ میں جو ایک دوسرے سے مانگتے میں وہ بات کر رہا ہوں، کہیں لوگ کہیں آگے پیچھے نہ نکل جائے.
فرانس کے شہر پیرس سے عرض کر رہا ہوں، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے کہ سننے میں آتا ہے کہ اگر سب زکوٰۃ دینے والے بن جائیں تو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ ہو. معاشرے میں بہت غربت ہے پر لوگ مال ہونے کے باوجود اس کی پوری زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرا.
واقعی حالات ایسے ہی ہیں کہ اتنے مالدار پائے جاتے ہیں دنیا میں مسلمان کہ اگر سب دیانتداری سے زکوٰۃ ادا کریں اور زکوٰۃ ان کی ٹارگیٹ پر جائے بالکل صحیح ادب پہ تو شاید زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ملے، سب مالدار ہو جائے. میرا یہ ذاتی قیاس ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے پتا نا اربوں کھربوں پتی ہیں. اب جو کھرب پتی ہے کھرب بنتے 100 ارب سے، اب جو کھربوں پتی ہے اس کی زکوٰۃ سالانہ بنے گی 2.5 ارب 250 کروڑ. اب وہ کہاں سے دے گا 250 کروڑ یار؟ وہ دے تو پورا شہر، پورے شہر سے یار غربت ختم ہو جائے. اگر صحیح جگہ پر غریبوں کو وہ چھانٹ چھانٹ کے بانٹنا شروع کرے تب بھی ختم نہ ہو شاید. یہ تو 1 کھرب کی بات ہے، جس کے بعد 10 کھرب ہوں تو ایسی بھی پارٹیاں ہوں گی جن کے پاس 10-10 کھرب ہوں گے. سینکڑوں مطلب بھی نہیں پلاٹ، بڑے بڑے پلازے کھڑے ہوتے ہیں، ایسی سے پارٹے پڑے سمجھا ہمارے ملک میں، صحیح کہتا ہوں، اتنے بڑے بڑے پارٹے پڑے کہ جن کی انتہا نہیں. زکات پوری یا تو یہ دیتے نہیں ہے یا شاید مس یوز ہو جاتی ہے یا تھوڑی بہت دیتے ہیں. ایک تعداد ملے گی جو بالکل دیتی نہیں ہے، نہ ان کو نماز روزوں سے دلچسپی ہوتی ہے نہ زکاتوں سے دلچسپی ہوتی ہے. میں نے دیکھے مالدار کے حج بھی نہیں کرتے، ذہن ہی نہیں ہے، اس طرح توجہ نہیں ہے. تو یہ واقعی اللہ کرے ایسا دور آ جائے کہ سب صحیح معنوں میں زکات دینا شروع کر دیں اور حق دار کو زکات پہنچے. اور جو نا حق زکاتیں لیتے ہیں ایسے جو جعلی بھکاری ہیں نا یہ ختم ہو جائے. قانون سب کے بنے ہوئے، یہ جتنے وہ دودھ ملیدہ ہاتھی کا بچہ اللہ ہی دے گا یہ گھوم رہے ہوتے ہیں نا 27 رات کو، ان سب کے لیے قانون بنے. اٹھا اٹھا کے اگر انتظامیہ کو بند کر دے نا تو یہ مطلب اپنی نسلوں کو بول دیں گے کہ آئندہ دودھ ملیدہ مانگنا نہیں کسی سے. جب ہٹے کٹے ہوتے ہیں یار اور بڑے پیسے مزدور مزدوریاں کرتے ہیں، بھیک بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، عید کے دن وہ نکلتے بونگڑا لے کر اور بجاتے ہیں اور نوٹیں اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں، فطرہ دے دو زکات دے دو، اور یہ بولے بھالے اسلامی بھائی خصوصاً اسلامی بہنیں وہ دے رہی ہوتی ہیں اور یہ عام طور پہ حقدار نہیں ہوتے. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تو جتنے بھی ہمارے یہاں یہ خیر بھیک مانگنے کا تو باقاعدہ ایک پیشہ ہے اور یہ بزنس ہے، ان کی رکھوالیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے رکھوال بھی ہوتے ہیں، انہیں سمجھو یہ بھی ایک مافیا ہے جو مطلب یہ اس طرح کر رہی ہوتی ہے. اور لاکھوں بھکاری ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں جو یہ اپنے بزنس ان کا ہے. یہ سب اگر ان کو بند کر دیا جائے نا، قانونی بھلے ان کا جرم ہے، اگر قانون حرکت میں آ جائے نا تو امن قائم ہو جائے. بعض ملکوں میں قانون حرکت میں، وہاں بھکاری رہنا بھائی مت نہیں کسی کی روڈ پر بھیک مانگ لے ہیں، اس سے ممالک نہیں مانگ سکتا قانون پر عمل. ہمارے یہاں تو وہ لاٹ کے لاٹ پھر رہے ہوں گے ابھی آج کل تو. اچھا مدرسے والے بھی نکل، ان میں مدرسوں کی بھی تحقیق نہیں ہوتی کہ واقعی اس کا مدرسہ بھی ہے کہ نہیں، کہیں نکل رہے ہوتے ہیں. جیسے جس مدرسے کو بھی دینا ہے تو یہ ذرا دیکھ بھال کر معلومات کر کے کہ عاشقان رسول کا مدرسہ ہے اور آپ کو کنفرم پتا ہے کہ واقعی یہ مدرسہ ہے، تب بھی دیں، ورنہ یہ چلتے پھرتے نکل رہے ہوتے نا، یہ لے لے کر مہربانی کر کے یار نہ دیں ان کو جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے، یہ میرا مشورہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جی میں محمد شبیر گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں پنجاب سے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کوئی بھی عورت اپنے کپڑے مرد درزی کو سینے کے لیے دے سکتی ہے؟
ہاں دے سکتی ہے، اس میں کیا، اپنا ناپ نہیں دے سکتی، اپنا جسم اس کے سامنے نہیں دے سکتی. سلے ہوئے کپڑے بھجوا دے بیٹے کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بچوں کے ابو کے ساتھ، سلے ہوئے کپڑے کو وہ دے کر، وہ کپڑا دے کر وہ سی دے گا. البتہ اس میں ہے تھوڑا رسک فیکٹر ہے، وہ گندی لذتوں کے اور چکر ہو سکتے ہیں اس میں، تو اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ کسی عورت سے سلوائے. لیکن جہاں مجبوری ہوتی ہے بعض جگہ نہیں ملتی مطلب سلانے سینے والیاں، تو جائز تو ہے سلوانا مرد سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ سے یہ سوال ہے کہ جو پیسے ادھار ہیں مل نہیں رہے، کیا اس پہ زکات لازم آئے گی؟
جو پیسے کسی اور کے پاس ہیں وہ بندے کی اپنی ملکیت ہی شمار ہوتے ہیں، اگرچہ کہ ایسے پیسوں میں پھر تقسیم بنتی ہے کہ کس طرح واپسی کی امید ہے نہیں ہے، لیکن موٹا سا ایک اصول میں عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کسی اور کے پاس جو پیسے ہیں اس پر زکات تو ہے عام حالات میں، کچھ استثنائی صورتیں بھی ہیں، لیکن اتنی رعایت موجود ہے کہ جب تک جو پیسے ہیں وہ خمس نصاب کے برابر، ایک مقدار ہوتی ہے خمس نصاب یعنی پانچواں حصہ نصاب کا، جب تک اس اماؤنٹ میں وہ نہیں ملتے ان پیسوں کی زکوٰۃ فوری نکالنا ضروری نہیں ہے. جس طرح نصاب کا سال پورا ہو گیا تو یہ ضروری ہے کہ فوری زکوٰۃ نکالی جائے، لیکن جو پیسے کسی اور کے پاس ہیں آپ کے اس میں اتنی رعایت ہے کہ جب تک وہ نہیں آنا شروع ہوتے اس کے زکوٰۃ میں تاخیر کی جا سکتی ہے. عام روٹین میں تاجر حضرات کے پیسے ریسیویبل رہتے ہی ہیں، تو تاجر حضرات جو روٹین کے ایسے پیسے جن کے آنے کی امید ہوتی ہے ان کی اگر سال بہ سال ہی زکوٰۃ نکال دیں گے تو بوجھ بڑھے گا نہیں. اگر کسی کے پانچ سال کے بعد بھی پیسے وصول ہوئے ہیں جو کسی کے پاس تھے، پانچ سال کی بھی زکوٰۃ نکالے گا وہ، اب پانچ سال کی ایک ساتھ زکوٰۃ نکالنا مشکل ہوگا. تو یوں جن پیسوں کی امید ہوتی ہے کہ موصول ہو جائیں گے ان کی سال بہ سال نکالنے میں آسانی ضرور ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ
علیہ وسلم. سوال ہے، رمضان شریف میں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو اس طرح ہے کہ ایک آدمی کے پاس دو لاکھ روپے موجود ہے، اس کو سال گزر گیا، وہ پندرہویں روزے کو زکوٰۃ نکالتا ہے اور چودہویں روزے کو اس کے پاس دو لاکھ اور آ گیا، اس کی زمین کا ٹھیکہ ہے یا اس کو کوئی بھی کہیں سے جائز جو کے وسائل ہیں اس سے دو لاکھ کی آمدنی اور ہوگی چودہویں روزے کو، اور پندرہویں روزے کو اس کو زکوٰۃ نکالتا ہے، دو لاکھ اس کے پاس پہلے تھے، تو وہ پورے چار لاکھ کی زکوٰۃ نکالے گا یا دو لاکھ کی نکالے گا، یا جو دو لاکھ چودہویں روزے کو آیا ہے وہ سال گزرنے پر زکات نکالے گا؟
اول تو رمضان ہی میں فرض نہیں ہوتی زکات، مگر چلو بالفرض وہ پندرہ رمضان شریف کو اس پر زکات فرض ہوتی ہے، اور اب چودہ رمضان کو دو لاکھ روپے اس کے بعد آ گئے، تو یہ دو لاکھ روپے بھی وہ اس میں شامل کر دیے جائیں گے اور ان دو لاکھ کی بھی زکات دینی ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
سوشل میڈیا سے سوال ہے، یوسف شاہد بھائی پوچھ رہے ہیں کیا کسی کو ایسی دعا دے سکتے ہیں اللہ پاک آپ کو اپنی پوری زکات کروڑوں میں نکالنا نصیب فرمائے؟
اچھی دعا یہ تو، اگر زکات اس پر فرض ہوتی ہے اور توفیق اللہ دے تو بہت پیاری دعا ہے. ایک کروڑوں اربوں روپے نکالنا شروع کریں گے نا واقعی غربت ختم ہو جائے گی. یہ بھی مانا ہو سکتا ہے کہ اس کو بہت مالدار ہو جائے گی. اب یہ دعا بھی ہو سکتی ہے، اب دعا ہی ہم اس کو سمجھیں، اس کے سائیڈ افیکٹ نہ دیکھیں، کیوں یہاں زکات کا تذکرہ ہے کہ زکات دینا یہ کار ثواب ہے، فرض زکات دے گا تو فرض ادا کرنے کا ثواب ہے، بہت سارا ثواب ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
एक बंदा है वो बीमार है, काफी शुगर का मरीज है और किडनी का मरीज है, वो रोजा नहीं रख सकता और उसकी माली हालत ये है कि वो कर्जे में है, काफी ज्यादा कर्जे में है, तो क्या रोजे का कफारा अदा करने के लिए भी उसके पास रकम नहीं है तो क्या उस पर कफारा लाजमी है, इसका काइंडली जवाब दे दीजिए।
अगर वो ऐसा मरीज है और उसको किसी माहिर तबीब ने जो कि अल्लाह से डरने वाला हो, बात बात में शरीयत की खिलाफ वर्जियां करना या उलमा को उल्टा सीधा बोलते रहना कि ये यूं करते हैं मना कर देते हैं, ऐसा ना हो, खौफ खुदा वाला हो और वो मना करता है या खुद तजर्बा है मरीज का और वो इस वजह से रोजा नहीं रख पा रहा, तो उसको भी रोजा मुआफ नहीं है, वो कफारा और चीज है। ये यहाँ शायद मुराद इनका होगा फिदिया, तो फिदिया भी यानी जो एक सदक़े फितर के बराबर होता है, ये भी अभी इस पर लाजिम नहीं है, ये मतलब जब सेहतमंद हो जाए तो रोजे कजा कर ले, या गर्मियों में नहीं रख पा रहा सर्दियां आ जाए तब कजा कर ले, इसको ना मुआफी है ना इसका फिदिया है इस वक्त, ठीक है जीते जी इसके, वो फिदिया होता है शेख फानी, शेख फानी ऐसा बूढ़ा कि जो बुढ़ापे की वजह से ऐसा कमजोर पड़ गया कि वो रोजा रख नहीं पा रहा, उसके अलग मसाइल है, मरीजों के मसाइल जुदा है जो मैंने अर्ज किया आपको। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
मुजाहिद इकबाल भाई का सवाल है, आपने जो नालेने पाक माथे और सीने पर लगाया है, क्या सहाबाए कराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम ने नालेने पाक को सवाब के लिए लगाए थे?
क्या सहाबाए किराम ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में सवाल अर्ज किया था? जो आपका जवाब हो मेरा जवाब, क्या सहाबाए किराम ने कोई फोन इस्तेमाल किया था? तो ये कि अगर हर बात में अगर ये है कि सहाबाए किराम ने ऐसा नहीं किया था इसलिए ना किया जाए, तो इस वक्त जो भी आप कर रहे हैं वो सहाबाए किराम ने कहा किया था? बिजली के बल्ब की रोशनी से या पंखों से या एसी से सहाबाए किराम ने कब फायदा उठाया था? न लेंथर की मस्जिदें थी, जिस कुरान में हम तिलावत कर रहे हैं इस तरह की कुरान करीम कहा था? न जेर जबर थे, न कागज पर छपा हुआ था, न नुकते थे इसमें। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने जब जामे शहादत नोश किया उस वक्त चमड़े पर वो कुरान करीम लिखा हुआ था, उस पर आप तिलावत फरमा रहे थे, तो अब तो वो कागज पर लिखा जाता है, लिखा ही कहा जाता है, छपाई होती है और एक से एक इसमें वो तो अंदाज होते हैं, तो इसलिए वो उसूल ये कि जो बात शरीयत से नहीं टकराती ना वो जायज होती है, वरना तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, नमाज भी नहीं पढ़ सकेंगे, तो कारपेट पे नमाज पढ़ते हैं, पंखों में एसी में और माइक पर अजाने हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, ये चीजें तो थी नहीं ना उस वक्त, तो इसलिए मतलब शरीयत से जो चीज नहीं टकराती वो जायज होती है। तो ये नाले पाक का नक्श जो है तो ये शरीयत से नहीं टकराता, बल्कि नाले पाक के नक्श से तो बुजुर्गाने दीन सदियों से सैकड़ों बरस से इससे तवस्सुल करते और नफा उठाते आ रहे हैं, किताबें लिखी हुई इस पर, सदियों पहले बुजुर्गों ने किताबें लिखी है इस पर, अब भी लिखी जा रही है, इसकी अपनी बरकतें हैं, इसके फजाइल हैं, अब किसके नाले पाक की नकल है ये तो सोचिए आप, तो इसमें वसवसों का शिकार ना हो कि सहाबा किराम ने ये किया था, तो बहुत सारे काम ऐसे जो नहीं किया था इन्होंने और अब किए जा रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
उम्रे के दौरान क्या औरत के लिए चेहरा खुला रखना जरूरी है? अगर खुला नहीं रखेंगे तो क्या दम लाजिम आएगा?
इसका ताल्लुक उम्रे से नहीं, इसका ताल्लुक एहराम से, तो जाहिर है कि उम्रे में भी एहराम होता है और हज में भी एहराम होता है, जब जब एहराम बांधे तो एहराम की हालत में चेहरे पर कपड़ा जैसे डालना निकाब, तो ये उस सूरत में नाजायज है कि जब ये कपड़ा जो है चेहरे से मस हो, तो इसलिए वो बाहर शरीयत वगैरह में लिखा है कि गैर मर्दों की मौजूदगी में वो किताब वगैरह आड़े रख ले चेहरे के, ना रखे तब भी गुनाह नहीं है, وہ احتیاطاً جو یوں رکھ لیتا کہ وہ چہرے پر نہ محرموں کی نظر نہ پڑے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
صلی اللہ تعالی علی محمد. یوٹیوب پر جو مدنی چینل کا اکاؤنٹ ہے اس پر میسج آیا ہے مظفر الاسلام بھائی کا, تو کجا من کجا کے معنی کیا ہیں؟
تو کہاں میں کہاں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز ترامی پڑھ رہا ہے اور اس کا وضو ٹوٹ جائے جبکہ ترامی کی دوسری رکعت ہو تو وہ کیا کرے؟
وضو ٹوٹ گیا تو نئے سرے سے جا کر وضو کرے, اور اب اس کے شرائط ہیں کہ وہیں سے آ کر شروع کرے جہاں سے چھوڑا تھا وغیرہ, یہ مشکل ہے. اور ویسے بہتر بھی وہ یہی ہے کہ نئے سرے سے نماز پڑھے.
میرا سوال یہ تھا کہ میری پہلی رکعت کی تلاوت مجھے کچھ دور سے سنائی دے رہی تھی, جب تک میں وہاں پر پہنچا ہوں تو امام صاحب نے سجدہ تلاوت کر چکے تھے. اس کے بعد میں نے نیت باندھ کر اس جماعت میں شامل ہوا اور اپنی دونوں رکعتیں امام صاحب کے پیچھے ہی کمپلیٹ کی. اب کیا وہ جو سجدہ تلاوت مجھ سے چھوٹ چکا ہے, کیا وہ سجدہ تلاوت مجھے لازمی دہرانا ہے؟
بہر شریعت میں یوں ہے کہ اگر امام سے آیت سنی مگر امام کے سجدہ کرنے کے بعد اسی رکعت میں شامل ہوا,
اسی رکعت میں
شامل ہوا تو امام کا سجدہ اس کے لیے بھی ہے, اور دوسری رکعت میں
اب اس پر سجدہ واجب نہیں ہے, الگ سے
واجب نہیں ہے. اور دوسری رکعت میں شامل ہوا تو نماز کے بعد سجدہ کرے, یوں ہی اگر شامل ہی نہ ہوا جب بھی سجدہ کرے.
نہ آیت سنی, امام آیت وہ دوسرا وہ کہیں سن رہا ہے, تراویح ہو رہی ہے, بہت سے لوگ نہیں پڑھ رہے ہوتے.
حما نواز اتاری ضلع رحیم یار خان. پیارے پیارے امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے, میت کو غسل دینے کے بعد خون نہ رکے کفن کو لگ جائے, کیا کفن کو چینج کرنا چاہیے یا اسی طرح اس کو دفنا دینا چاہیے؟ شریع رہنمائی فرما دیجئے.
اسی طرح دفنانا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد عویس ستاری ہے. تراوی میں کیا کیا رکعت پڑھتا ہوں, کیا اسے پڑھنا جائز ہے؟
دوسری رکعت میں قاعدہ فرض ہے, اور اس میں تحیات کے بعد بہتر یہ کہ درود شریف بھی پڑھ لیں, دعا بھی پڑھ لیں. اور تیسری رکعت میں ثنا اعوذ بسم اللہ بھی پڑھنا چاہیے کہ یہ بھی سنتیں ہیں. اب اس طرح پھر یہ کہ اب وہ آخری قاعدہ کر کے نماز مکمل کریں. افضل یہی ہے کہ دو دو رکعت پر سلام پھیرتا رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا لیلۃ القدر آج ہی ہے اور اس کی کوئی نشانی بتا دیں؟ نعمان اتاری.
آج 23 شب ہے, آج بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے, تاکراتوں والی جو حدیث پاک ہے اس کے مطابق, لیکن ظاہر کنفرمیشن تو کوئی بھی نہیں کر سکتا ہم میں سے, تو اللہ بہتر جانے. 27 رات کے لیے بزرگوں کے اقوال زیادہ, امام اعظم بھی 27 رات امام اعظم ابو حنیفہ لیلۃ القدر مانتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نماز میں دو آیت کے درمیان ایک بار سبحان اللہ کی مقدار وقفہ کیا تو کیا حکم ہے؟
کچھ نہیں ہوگا.
اگر کوئی داڑھی کسی کو کہتے ہیں کہ داڑھی منڈا رہے ہیں یہ گناہ ہے, داڑھی ایک مٹھی داڑھی کرنا واجب ہے, تو آگے سے وہ کہتا ہے کہ یہ مولویوں کی باتیں ہیں, مولوی باتیں کرتے ہیں اس طرح کی, تو اس کا یہ جملہ کہنا یہ کیسا ہے؟
ہاں ہے بہت بے باکی اور جرات مندی. مولوی اپنی طرف سے تو نہیں کہتے نا, علماء اپنی طرف سے تو نہیں فرماتے. جس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ان کی بھی مبارک داڑھی یقیناً تھی, اور سارے انبیاء کرام علیہ السلام داڑھی والے تھے, صحابہ کرام بھی داڑھی مبارک رکھتے تھے. تو اس طرح کی باتیں کرنا کہ یہ نعوذ باللہ مولویوں کی باتیں, بہت بڑی جرات ہے, اس کو توبہ کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر کسی میت کو دفن کریں تو اس وقت مکروہ وقت ہو تو کیا اسی وقت میں قبر پر اذان پڑھ سکتے ہیں یا اس مکروہ وقت کے گزرنے کا انتظار کریں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیں.
مکروہ وقت میں اذان میں کیا ہے؟ بالکل دے سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عثمان رضا کا سوال ہے، اگر کسی نے ٹائم ختم ہونے سے پہلے ہی نیت کر کے روزہ بند کر لیا تو کیا پھر دوبارہ کھا پی سکتا ہے؟
جب تک صبح سادے کے نہیں ہوئے پہلے 100 بار روزہ بند کیا کھا پی سکتا ہے. غروب آفتاب جیسے رمضان شریف کے روزے کے لیے سورج ڈوب گیا، آج ابھی ڈوب چکا ہے نا، رات ہے نا، تو ابھی سے کل کے روزے کی نیت ہو سکتی ابھی رات بھر کھائے پیے، کوئی مشکل نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
محمد سفیت تاری زندر نگر حیدرآباد سے. امیر اہل سنت کے بارگاہ میں سوال ہے، کسی کی کوئی بات بری لگ جائے یا ہمارے خلاف کوئی بات کہہ دے، ہم اس کا کینہ دل میں رکھ لیتے ہیں، اس مرض سے کیسے بچا جائے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں.
ایک تو نا کینہ رکھ لیتے ہیں اور اگر کینہ دل میں آ جاتا ہے، اب جب کینہ رکھنا نہیں چاہیے، نکالنا چاہیے اس کو، اور دل میں آ گیا تو اس کو دور کیا جائے. اس میں بندہ بعض اوقات مجبور ہوتا ہے کہ لیکن اس کو اس کینے کے مطابق عمل نہیں کرنا ہے، نہ اس کو نقصان پہنچانا ہے، نہ اس سے نفرت کرنا ہے، بلکہ اس کو ٹالنا ہے کہ میرے مسلمان بھائی، میرا مسلمان بھائی ہے، میرے دل میں اس کا بغض و کینہ نہیں ہونا چاہیے. ایک رسالہ کتاب چھاپی ہے مکتبۃ المدینہ نے، اس کا نام ہے بغض و کینہ، اس کا مطالعہ کر لیں تو انشاءاللہ بہت ساری معلومات حاصل ہوگی.
میرا نا اپنی امی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا کسی بات پہ، تو وہ کہتی تھی کہ آپ نے یہ کام کیا، تو میں نے نا قرآن اٹھا کے کہا کہ میں نے نہیں کیا، تو اس سے کوئی کفارہ ہوتا ہے؟ بے شک وہ سچی بات سے اٹھائے.
یعنی اب کیا ماں سے بولوں گا نہیں، یا یعنی کس بات پر قسم اٹھائی، یہ سوال میں نہیں ہے نا.
بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں یہ بات بول رہا ہوں، یہ سچی بول رہا ہوں، اس پر قرآن اٹھا کر بولا کہ میں یہ سچی بات بول رہا ہوں. مجھے جو سمجھ
اور واقعی سچی بات بول رہا ہے تو اس پر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں اس کا. یہ جملہ آپ فرما رہے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہرحال ماں کو منا لے اور ان کو راضی کر لے کہ ماں کے حقوق بہت زیادہ ہیں. اگر ماں کی بات خلاف شرع نہ ہو تو اس کی بات سچی بھی کر دے، چاہے آپ سچے ہوں کسی بات میں، لیکن اس بات کو نبھا لیں.
میرا داماد ہے، اس کے پاس 9 لاکھ روپے کا سونا ہے اور 5 لاکھ روپے کا قرضہ ہے اس کے اوپر، وہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہے یہ زکات کس طریقے سے دی جائے.
سر میں 9 لاکھ کا سونا ہے، اب اس میں اول تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کا جو سونا ہے وہ کتنے تولے بنتا ہے، اگر تو وہ 7.5 تولے اور اس سے اوپر ہے تو اس کے اوپر زکات تو لازم ہو گئی. اب چونکہ یہ مکروز ہے، لیکن عمومی طور پر جس کے پاس سونا ہوتا ہے تو اس کے پاس رقم بھی ہوتی ہے، چاندی بھی ہوتی ہے، تو ملا کے ویسی اس کی رقم کے اعتبار سے اس کے اوپر زکات بنتی ہے. تو اب جب 5 لاکھ نکالیں گے اس 9 لاکھ میں سے تو چاندی وغیرہ کچھ رقم ہوگی وہ نکالیں گے تو یہ اتنی مقدار بن جائے گی کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ رہی ہے، تو باقی جتنی رقم ہوگی اس کے اوپر زکات ان کو دینا ہوگی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اچھا، گھر میں جو صدقہ باکس رکھا ہے کھلی مد میں، یہ نیت نہیں کہ کس کو دینا ہے یا کس کو نہیں، تو اس باکس سے چینج لے سکتے ہیں یا ادھار لے سکتے ہیں؟ یوٹیوب پر سوال ہے.
گھر میں جو باکس کوئی خرید کر اپنا باکس رکھے اور اس میں پیسے ڈالتا رہے، تو وہ صرف ایک اپنا ذاتی حساب ہوتا ہے کہ یہ رقم میں نے صدقہ کرنا ہے، اس کی نیت اور ارادہ ہوتا ہے. یہ رقم اس کی ملکیت پر برقرار رہے گی جب تک کہ یہ جا کر صدقہ نہ کر دے. مثال کے طور پر دعوت اسلامی کیا دینا چاہتا ہے تو جب آ کر دے گا تب صدقہ دینا کہلائے گا، اس سے پہلے تو اس کی اپنی رقم ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ 11ویں شریف کے لیے پیسے جمع کیے تھے اور اب کوئی ضرورت آ پڑی ہے تو وہ بھی ان کی اپنی ملکیت ہوتی ہے، اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے.
ایسی صورت میں تو وہ زکات میں بھی کاؤنٹ ہو گئی ہے، زکات بھی دینی پڑے گی. اگر ابھی تک دیا نہیں جس کو دینا تھا، آپ کے پاس ہی پڑا رہا، تو زکات کے اس میں بھی شمار ہوگا. صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
بارگاہ میں عرض ہے کہ آج نماز تراویح کے اندر سجدہ تلاوت کے بعد امام صاحب آگے تلاوت کرنے کے بجائے انہوں نے سورہ فاتحہ کو دوبارہ تلاوت فرمایا اور سجدہ صح بھی نہیں کیا، تو میری گزارش ہے کہ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ سجدہ صاف کرنا بنتا تھا یا نہیں.
اس میں جب سورت پڑھ لی اور سورہ والنجم پڑھی ہوگی انہوں نے، تو اس کے بعد چونکہ سورہ قمر شروع ہو رہی ہے، وہ ابتدا ہو رہی ہے، تو انہوں نے پڑھ لی سورہ فاتحہ، تو سورہ فاتحہ کا تکرار متصل ہوتا تو اس صورت میں یا اس کے اکثر حصے کا ہوتا تو سجدہ صاف ہوتا، لیکن اگر سورت پڑھ لی اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی ہے تو اب اس صورت میں سجدہ صاف لازم نہیں ہوا، ان کے اوپر نماز ہو گئی.
صلو علی الحبیب.
کافی دن ہو گئے مسواک نظر نہیں آئی، فیضان مسواک جاری رہے گا انشاءاللہ.
ماشاءاللہ، یاد دہانی کا بہت بہت شکریہ. مسواک کا تذکرہ رمضان المبارک میں مدنی مذاکرے میں چند بار ہوا ہے سوالات آنے کی صورت میں.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، نظر کمزور ہو تو نظر تیز کرنے کا کوئی نسخہ ارشاد فرما دیجیے.
گاجر کا جوس بڑا مفید ہے، گاجر کھانا بھی مفید ہے نظر کے لیے. وہ کہتے ہیں اگر گاجر کھاتے رہے تو چشمے بھی اتر جاتے ہیں، لیکن فی الحال ہمارے ملک میں تو گاجر کا موسم نہیں ہے. یہ آئیں گے اسٹور کے گاجر آتے ہوں گے جو بڑی مشکل سے وہ مہنگے ملتے ہوں گے. ہاں، اور ٹیسٹ اس کا سردیوں میں آتے ہیں، تازہ سونف آتی ہے، وہ یہ تو ہم جو سونف بازار میں ملتے ہیں تو کڑک ہوتی ہے سخت، یہ نہیں، بالکل تازہ جو درخت سے یا پودے سے اترتی ہے وہ، یہ بھی آنکھوں کے لیے مفید ہے. جی ہاں، آیت الکرسی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اور جب ولا یعودہ حفظہما پر پہنچے تو اب دونوں ہاتھ کی پانچ پانچ انگلیاں آنکھوں پر رکھ لیوں، اور یہ ولا یعودہ حفظہما یہ 11 مرتبہ پڑھے، اور وہو العلی العظیم کہہ کر دونوں 10 انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیں، پانچوں نمازوں میں یوں کرے تو انشاءاللہ اس سے بھی آنکھوں کی روشنی کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. قبلہ رخ بیٹھنے سے بھی آنکھوں کو فائدہ ہوتا ہے، قبلہ رخ زیادہ تر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھتے تھے، تو سنت کی نیت سے بھی بیٹھا جا سکتا ہے کعبے کی طرف منہ کر کے. بعضوں کا ہوتا ہے، بلکہ ایک تعداد ہوتی ہے جن کو بیچاروں کو پتا ہی نہیں ہوتا، جن کو پتا ہوتا ہے تو جذبہ نہیں ہوتا. آسان ہوتا قبلہ رخ اس وقت بیٹھنا، کوئی مشکل نہیں ہوتا تب بھی نہیں بیٹھتے، بلکہ شاید اکثریت نہیں بیٹھتی، موقع ہوتا تب بھی نہیں بیٹھتی.
میرا امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے کہ مسلمانوں کی کثیر تعداد ہے جو کہ بڑی تعداد میں اکاؤنٹ بیلنس چھوڑ کر مر جاتے ہیں اور رائے خدا میں خرچ بھی نہیں کرتے، تو اس حوالے سے ہماری کچھ رہنمائی فرما دیں.
بار شریعت مسئلہ نمبر 84 پر لکھا ہوا ہے، جس شخص پر زکوٰۃ واجب ہے اگر مر گیا تو ساقط ہو گئی، یعنی اس کے مال سے زکوٰۃ دینا ضرور نہیں، ہاں اگر وصیت کر گیا تو تہائی مال تک وصیت نافذ ہے.
سبحان اللہ.
میرا نام محمد مدثر عطاری ہے، باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. سوال ہے کہ جو بندہ مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھا ہو اور اس کی اتنی طبیعت خراب ہو جائے کہ ڈاکٹر اسے روزہ رکھنے سے منع کر دے، تو اس صورت میں اس کا اعتکاف ٹوٹے گا یا نہیں؟ جواب عنایت فرما دیجیے.
اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، اگر مجبوری کے ساتھ بھی روزہ ٹوٹ گیا یا بھول میں روزہ توڑ بیٹھا، جیسے کہ سحری کا وقت سمجھا کہ ہے باقی اور کھا پی لیا اور پتہ رہے سحری کا وقت تو ختم ہو چکا تھا تو روزہ تو نہ ہوا اس کا، تو یوں اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا اس کا، دس دن کا جو اعتکاف ہے آخری عشرے کا، یہ اس طرح ٹوٹا تو ایک دن کا قضا کرے.
ہمارے معتکفین اسلامی بھائیوں کو جو سوالات کرنے ہوتے ہیں ان کی تیاری رکھیے، انشاءاللہ معتکفین اسلامی بھائیوں سے بھی ہم سوالات لیں گے. صلو علی الحبیب.
میرے علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بعض مرتبہ آپس میں جب روزہ دار بات کرتے ہیں تو نوجوان اسلامی بھائی بھی اور بڑے اسلامی بھائی بھی مذاقن یوں کہتے ہیں کہ چلو ناشتہ کرتے ہیں، آئیے پانی پیتے ہیں، تم نے چلو چائے منگواتے ہیں، تو اس طرح مذاق کرنا کیسا آپس میں؟ روزہ دونوں روزہ دار ہوتے ہیں، برائے کرم اس کے بارے میں مدنی کو لطا فرما دیجئے.
کوئی بھی عقل مند آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اس طرح عبادت کے معاملات میں مذاق نہیں کی جاتی، کہ بعض اوقات بات بڑی دور تک پہنچ جاتی ہے، تو اس طرح کی مذاق مسکری سے بچنا لازم ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نابالغ کو زکات دے سکتے ہیں؟
ہاں اگر دے سکتے ہیں،
مگر
اس کا ولی جو ہے، اگر ڈائریکٹ نابالغ قبضہ کر سکتا ہے تب بھی اس کے ولی کا فقیر ہونا یہ ضروری ہے، یعنی اس کا جو والد یا سرپرست ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بھی زکات کا حقدار ہو، تب اس نابالغ کو زکات دی جا سکتی ہے.
جی باپو.
السلام علیکم بابا جان.
وعلیکم السلام
بابا جان
ورحمت اللہ وبرکاتہ.
بابا جان میں پہلی مرتبہ آیا ہوں 30 دن کے اعتکاف کے اندر ماشاءاللہ، اور مفرد کی دعا ہوتی کیا ہے؟ آپ بھی بولتے ہیں مفرد کی دعا فرما دو، اور ایک سال کے قافلے میں بھی جا رہا ہوں
ماشاءاللہ،
اور داڑھی کی اور امامے کی نیت بھی کری ہے
ماشاءاللہ. نیت
اور والد صاحب کی مفرد
کب باندھنے کی نیت؟ آپ تو 3 دن کے لیے آئے یا 30 دن کے لیے؟
پورے 12 مہینے کے لیے.
پورے 12 مہینے کے لیے آئے؟
جی. اور والد کے نیا اٹیک کے مریم افرت کی دعا کر دو.
اللہ غری کے رحمت فرمائے مغفرت. امامہ کب سے باندھے یہ تو آپ نے طے نہیں کیا نا؟
چاند رات سے آپ کا ایسے بنوانا میں نے.
رمضان میں تو ثواب بہت ہے نیکی کا، اگر نہیں آج سے باندھ لیں آپ.
چلو آج سے باندھ لیں گے انشاءاللہ تعالی.
انشاءاللہ
ابھی باندھ کے آ رہا ہوں آپ کے ساتھ
ماشاء اللہ.
ابھی باندھ دیتا ہوں.
بھلے وہ جب مدنی مذاکرہ ختم ہو تب باندھ لینا.
اچھا
ابھی تو خریدنے جائیں گے تو ہو سکتا ہے اور باتیں آپ کی رہ جائیں نا.
اچھا
ماشاء اللہ
کل باندھ کے آؤں گا انشاءاللہ.
انشاءاللہ پورے ماہ کا
اعتکاف،
رمضان کا اعتکاف کیا ہوا ہے اپنے ماشاء اللہ. اللہ قبول فرمائے.
اور پورے ایک سال کیا کرنا چاہ رہا ہوں؟
12 ماہ کا سفر.
جی
ماشاء اللہ مرحبا.
مفرد کی دعا.
داڑھی اب تک منڈائی گھٹائی اس سے بھی توبہ،
توبہ
مٹھی پوری رکھ
کان پکڑ کے توبہ کرتا ہوں
ماشاء اللہ. دیوانہ یہ تو
ان شاء اللہ
ماشاء اللہ.
بس آپ کی دعا چاہیے میرے کو
ماشاء اللہ مرحبا.
جن کا ایک سوال بھی ہے نا، یہ مغفرت کیا ہوتی ہے؟ آپ بھی کہتے ہیں کہ میری مغفرت ہو جائے اور ہم بھی کہتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے، یہ سوال بھی تھا ان کا، مغفرت کیا چیز ہے یہ؟
اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے، یعنی جتنے گناہ اب تک ہوئے وہ معاف ہو جائیں، یہ مغفرت. اب نئے سرے سے جو گناہ کریں گے وہ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہم کو اللہ تعالی بخش دے، بس آئندہ گناہ کروں گا یہ نیت نہیں ہونی چاہیے. یہ مغفرت کا بھی آپ کچھ فرما دیں نا، یا اللہ میری مغفرت فرما، یا اللہ تیری مغفرت فرمائے، اس کے معنی کیا؟ یہ سوال کیا ہے دیوانے نے. اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے ہماری، مطلب ہم کو بخش دے، جو بھی گناہ ہے بس وہ مٹ جائے، ختم ہو جائے، جنت میں داخل فرما دے، جہنم سے آزاد کر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مغفرت کا ہوں تجھے سے
تجھے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے نارے دوزخ سے مجھے
حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم اجرنی من النار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ کوئی اسلامی بہن اپنے نانا اور نانی کی نماز اور روزہ کا فدیہ دے سکتی ہے جبکہ ان کے انتقال کو 25 سال ہو گئے ہیں، اور اس کا حساب کس طرح لگائیں؟
دے سکتے ہیں، اور حساب لگانے میں یہ کہ اگر یہ پتا ہے کہ کتنی نمازیں یا روزے ان کے رہے تھے تو اس کے مطابق، ورنہ یہ کہ لڑکی 9 سے لے کر 15 کے درمیان بالغ ہوتی ہے، تو نانی جان کے لیے 9 سال ہجری سن کے حساب سے 9 سال ہو جائے، تو اب جتنی عمر میں وہ وفات پائیں اور کوئی نمازیں نہیں پڑھی، کوئی روزے نہیں رکھے بالفرض، تو اس کا گنتی کر لیں، حساب کر لیں، اور ایک روزے کے لیے ایک صدقہ فطر ہوگا، اور نمازوں میں یہ کہ 5 نمازوں کا ایک ایک صدقہ فطر، انہیں 5 اور وتر کا ایک، تو یوں 6 صدقہ فطر یہ ہوئے، اور رمضان شریف میں جتنے، یعنی ہر مہینے، ہر سال میں 1 مہینے کے روزے، تو اس کے حساب سے 1 روزے کا 1 صدقہ فطر ہوگا، تو یہ کسی مسکین کو دے دیں. اچھا، اب اس میں ہیلا بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے سال 2 سال کا حساب لگا کر اتنی رقم کر لی، یا 5 سال کی 10 سال کی رقم لے لی، شرعی فقیر بھی ہے آپ کے پاس، اس کو یہ 10 سال کی نمازوں کا دے دیا، جیسے اس نے قبضہ کر لیا، وہ آپ کو پھر گفٹ کر دے، چاہے تو ہے نا گفٹ کر دیا، آپ یہ آپ کے ہو گئے، خالی بولنے سے کہ میں آپ کو گفٹ کرتا ہوں اور اس نے قبضے میں رکھا ہے تو نہیں ہوگا، وہ آپ کو دے دے کہ یہ لو میں نے آپ کو دیے، تو آپ نے پکڑ لیے جسے، تو اب یہ کہ آپ پھر 10 سال کی نیت سے اس کو یہ دے دے، تو یوں یہ لوٹ پھیر کرنے سے فدیہ جو ہے پوری جب وہ لوٹ پھیر کر لیں گے جتنا آپ نے طے کیا تھا تو یہ ہو جائے گا، اب روزوں کا کر لیں اس طرح، تو یہ بھی مطلب ایک طریقہ ہے فیض نماز کے احکام میں ایک رسالہ ہے قضا نماز کا طریقہ، اس میں یہ حیلہ کرنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے۔
مدینہ مدینہ میں 200 سے زائد حلقے بنے ہیں تو ان کے ذمہ دار مقرر ہیں، تو مشورہ یہ ہے کہ اگر ان کے درمیان بھی کچھ مدنی کسوٹی ہو 1 سے 25 اگر حلقہ نمبر کے جو ذمہ دار ہیں ان کو بلایا جائے تو روزانہ اگر یہ کچھ حاضری بھی ہو جائے گی ان کی۔
25 ذمہ داران جو بھی ان کے
حلقہ نگران، جو
حلقہ نگران
جی جی
وہ تو جو جواب ہر ایک تو دے بھی نہیں پاتا۔ اچھا اب یہ 25 تو یہ ہو گئے، پھر یہ کہ وہ اسکرین پر آنے کے شوقین شائقین یہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں تو یوں ایک دم ہجوم بڑھ جائے گا، وہ مانتے نہیں ہیں، وہ ادھر سے سر نکالیں گے ادھر سر نکالیں گے، اب اللہ کریم حب جا سے ہم سب کو نجات بخشے، یہ ایک آزمائش ہو جاتی ہے، اتنی جام ہے پبلک نظر آ رہی ہے، اس میں کراس کر کر کے یہ لوگ آئیں گے جمع ہوں گے، کوئی ادھر گیا ہوگا کوئی پیشاب کرنے گیا ہوگا کوئی ہو سکتا آرام بھی کر رہا ہو تھک گیا ہو، تو دیکھ لیں آزمائش نہ ہو تو کر لیتے ہیں۔
حلقہ نمبر 1 سے 25 تک کے جو ہمارے ذمہ دار ہیں وہ جمع ہوں، آج کوشش کرتے ہیں اگر یہ ہو گیا کامیاب تو انشاءاللہ
کسی کو آپ کی لات کونی کچھ بھی نہیں لگنی چاہیے، اطمینان سے راستہ بنا کرانا ہے۔
مدینہ سوال جی سوال کر۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اپا مدنی نامات پر ایک سوال ہے، محمد سہیل اوتاری بہاول نگر ضلع بہاول نگر تشریف فوٹواہ چاک نمبر 208R سے تشریف لایا ہوں ایک ماہ کے مدنی اعتکاف میں۔ باپا ایک سوال ہے مدنی نامت میں، آپ نے کسی ایک یا چند سے ذاتی دوستی گانٹھ رکھی ہے یا سب کے ساتھ یکساں تعلقات رکھے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہو نہیں پاتا، برائے کرم اس پر عمل کرنے کی طریقہ بتا دیں۔
باقی سب مدنی نماز 71 پورے آپ کے،
اور دو میرے مدنی منے ہیں ایک سال کا اور دوسرا ہے تقریباً 4 ماہ کا، اس کو بھی اپنی غلامی قبول فرما لیں، اور اس کو میں ابھی سے نیت کرتا ہوں کہ وقف مدینہ کرنے کی، اس کو کہاں جمع کرواؤں مجھے ابھی عنایت فرما دیں۔
بچوں
جی دو مدنی منے،
ان کی امی سے اجازت لی آپ نے؟
جی
ان کی امی سے اجازت لی آپ نے
جی جمع کروانے کی؟ جی ان کی اجازت ہے، ان کو بھی اپنی غلامی میں قبول فرما لیں۔
انہوں نے اجازت دی ہے بیعت کی؟
جی جی۔
تینوں کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل کر لیتا ہوں۔
بچوں کو کہاں جمع کرواؤں، باپو کو دے دو؟
بچوں کو اپنے پاس جمع رکھیں، ان کو اللہ توفیق دے یہ تھوڑا سمجھدار ہو جائے تو اپنے دار المدینہ بلکہ مدرسۃ المدینہ میں حفظ کروائیں
جی،
پھر دار المدینہ کے حوالے کریں اگر وہاں آپ کے میسر ہے تو، پھر اللہ کرے کہ یہ اس قابل ہو جائے تو جامعۃ المدینہ میں داخلہ دلائیں، اللہ کرے ان کا بھی ذہن ہو نا دین کے لیے وقف ہونے کا، مسئلہ تو جب یہ حل ہوگا، باقی وہی اگر اللہ نہ کرے کھلنڈرے بن گئے تو اپنے کیا کریں گے، دعا ہی کر سکتے ہیں ہم بھی اتنی چھوٹی عمر میں۔
دار المدینہ میں بھی اگر داخلہ کروانا تو بھی حفظ کی ترکیب ہو جائے گی؟
اچھا حفظ دار المدینہ میں بھی حفظ کا شعبہ ساتھ ہوتا ہے؟
آئے نا جب میری طرح سے وہ میری معلومات میں ابھی وہاں سلسلہ نہیں ہوا ہے شروع،
ابھی نہیں ہوا
جی،
پروگرام میں شامل ہے تو ان کے بچے جب قابل ہوں گے تب شاید ہو بھی جائیں، مگر دار المدینہ بےچارے چک میں رہتے ہیں، ہر چک میں دار المدینہ تو نہیں ہے. اللہ خیر کرے گا، اللہ اسباب کر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ویسے آپ کا جذبہ متاثر کن اور لائق تقلید ہے، سب کو ایسا ہی جذبہ رکھنا چاہیے. ہم بھی، ہمارا مال بھی، ہماری آل اولاد بس اللہ کی رضا کے لیے صرف ہو.
جی ایک اور ہمارے اسلام بھائی ہیں، یہاں سے ایک سوال. اچھا ان کا سوال بھی تھا یکساں تعلقات کے حوالے سے.
یکساں تعلقات مدنی نام،
میں نے یہ 71 جو مدنی نام آتے ہیں ان سے سوال کیا نا، یہ تو یہ اس کا جواب مل جائے تو پھر غور کرتے. 71 اگر ہو گئے پورے تو پھر اس سوال پر بھی جان لڑا دیتے.
جی
یہ بھی پورا ہو جائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
کے جکساں تعلقات کیسے رکھیں؟
یہ مدنی انعامات کتنے ہیں یہ آپ کو پتا ہے؟
43 نمبر ہے.
وہ تو ہے. آپ کہہ یہ کل کتنے مدنی انعامات پر آپ کو عمل کرنا یہ معلوم ہے؟ بڑوں کے کتنے ہوتے ہیں عام عیسائی بھائیوں کے؟ جیسے
72 مدنی انعامات ہیں.
72 میں سے 71 پر آپ کا عمل ہے؟
حضور کوشش کرتے ہیں عمل کرنے کی، لیکن یہ جو مدنی انعامات جکساں تعلقات میں، اس میں کوشش کرتا ہوں لیکن ہو نہیں پاتی ہے مجھ سے، اس لیے میں نے یہ سوال کیا.
ماشاءاللہ یہ ذہن میں بیٹھا ہوا. یعنی اپنے ذاتی مقصد کے لیے دوستی اس دور میں جو ہے نا، یہ اس میں پھر بازو کا آدمی برائیوں میں پڑ جاتا ہے. اور ویسے بھی یہ کہ دوستی بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے. اپنی ذاتی کشش کی وجہ سے دوستی رکھنا مناسب نہیں ہے. اللہ کی رضا کے لیے تو صحیح ہے. اب یہ بھی اتنی بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے دوستی کیسے رکھتے ہیں، کیا ہوتا ہے اور دوست کیسا ہونا چاہیے.
یہ جب آپ نے سوال تحریر فرمایا تھا نا، تو اس میں یہی تھا اس وقت کہ اگر یہ مسجد جائے گا تو میں مسجد جاؤں گا، اگر یہ اجتماع میں جائے گا تو میں اجتماع میں جاؤں گا. اب یہ نہیں گیا تو یہ بھی اجتماع میں نہیں گیا، اس نے مسجد میں جانا چھوڑا تو اس نے بھی چھوڑ دیا، یہ مدنی قافلے میں سفر کرے گا تو یہ بھی کرے گا. تو اس بنا پہ جو نا یہ مدنی نام ہے، ویسے اس بنا پہ
دو دوست تھے، دونوں نے داڑھی رکھی تھی. پرانے اپنے دور کی بات کرتا ہوں، دعوت اسلامی شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن ہمارے یہاں تھا ایک ترکیب، وہ داڑھی اور رکھتے تھے. اسلامی بھائی کی اصطلاح نہیں تھی، دو دوستوں نے داڑھی رکھی. یعنی ایک تو پہلے سے تھا، پھر ایک کوئی نیا اسلامی بھائی ہمارے ساتھ شامل ہوا، دونوں کی ہو گئی دوستی، مشہور ہو گئی جوڑی. سمجھے؟ اب جوڑی بھی جیسی تیسی تیسی جیسی ان کی. اب مجھے ایک نے بتایا، پرانے اسلامی بھائی تھے انہوں نے، کہ یہ جو میرا دوست ہے نا، اس کی کچھ سختی ہے گھر میں، اور یہ تو لگتا داڑھی منڈوا دے گا. اگر اس نے داڑھی یار منڈوا دی نا، تو پھر مجھے بھی منڈوانی پڑ جائے گی، میں بھی منڈوا دوں گا. تو بدقسمتی سے اس نے داڑھی منڈوا دی، اس کی بھی وکٹ اڑ گئی، اس نے بھی داڑھی صاف کر دی، دونوں کی داڑھی چلی گئی. تو ایسی دوستیاں یہ خطرناک ہوتی ہے نا. اللہ کرم فرمائے. تو دوست وہ ہو جس کی زیارت سے ہم کو اللہ یاد آ جائے، یعنی اس کی صحبت ہمیں حاصل ہو. دوست ایسا ہو کہ جس کی باتوں سے ہماری آخرت کی بہتری کا سامان ہو، خوف خدا حاصل ہو، عشق رسول کے جام پینے کو ملے اس کی صحبت سے، ہمارے اخلاق سنوریں بہتر ہوں. لیکن آج کل کے دوست تو گالیاں سکھا رہے ہوتے ہیں، غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، کروا رہے ہوتے ہیں، خدا جانے کیا کیا کرتے ہوتے ہیں. یہ تقریباً جو میں کہہ رہا ہوں یہ سب سمجھتے ہوں گے، اور ایک تعداد ہوگی جن کے اس طرح کے دوست ہوں گے بھی، ان کی وجہ سے یہ داڑھی رکھنے کی ہمت بھی نہیں کر رہے ہوں گے. کیا اس نے نہیں رکھی، وہ ماڈرن اور میں مولانا، یہ پھر جمے گا نہیں. دوست کی قربانی دینی نہیں ہے. تو یہ اس طرح ہے معاملات. تو آپ کو تو پورا، یعنی کہ یہ نظام جو ہے نا، اگر واقعی نیک بننا ہے اور آخرت کی تیاری کریں تو نظام جو ہے تبدیل کرنا پڑے گا اور پرانی گیدرنگ ترک کرنی ہی پڑے گی. اگر جیسی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ عام جیسے دوست ہوتے ہیں ماڈرن یا داڑھی والا بھی ہے دوست لیکن زبان پر لگام نہیں ہوتی اور معاملات کئی ہوتے ہیں کہ جو مطلب یہ ہے کہ وہ موافق نہیں آتے. ایک اچھا اور نیک انسان جو ہوتا ہے اس کو موافق نہیں آتے تو ایسا بھی دوست چاہے داڑھی والا ہو اس کو چھوڑنا تو ہوگا چاہے امامہ بھی باندھتا ہو اس کو ترک تو کرنا پڑے گا. واقعی عاشق رسول ہو نیک سیرت ہو نیک طبیعت ہو اور ہماری آخرت کی بہتری میں وہ ہم کو مددگار ثابت ہوتا ہو تو اب اس ایک سے بھی فی الحال دوستی کے بجائے ہماری ترغیب یہ ہوتی ہے کہ جو مدنی کام کرتے ہیں نا ان کو ایک سے دوستی میں فرصت نہیں ہوتی وہ سب سے یکساں تعلق رکھتا ہے اور دین کی خدمت کرتا ہے اس کو فرصت ہی نہیں ہوتی ورنہ ایک سے دوستی کی اس کو ٹائم دینا پڑے گا. اب نوکری کرے دھندا کرے بال بچوں کی خبر لے ماں باپ کی خدمت کرے یا اپنے اس دوست کو ٹائم دے تو یوں بھی مطلب سوچ سمجھ کر ہی اگر دین کا کام کر رہا ہے تو سب سے تعلقات یکساں رکھنے کی آپ کوشش فرمائیں. پھر بھی اگر کوئی نیک سیرت سے دوستی رکھتا ہے ذاتی مفاد نہیں ہے تو ہے بری بات یہ بھی نہیں ہے ظاہر اچھی بات ہے لیکن وہی میں نے جو عرض کیا کہ میں بھی جیسے ایک سے دوستی گانٹھ لوں اور اسی کے پیچھے پھرتا رہوں تو دعوت اسلامی کوئی اور لے جائے گا اور میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا کہ یہ خدمت میرے ہاتھ میں رہے تو اس لیے میرے ہزاروں لاکھوں دوست ہیں. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اللہم اجرنی من النار. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بابا میں آ گیا امام بن گیا
ماشاء اللہ مبارک ہو
واہ اپنا کرم کر دو مجھ گنہگار پہ.
اللہ آپ کو استقامت نصیب فرمائے. اب تو زلفے بھی رکھنی ہے
اللہ تعالی
سنتوں کا چلتا پھرتا نمونہ بننا ہے غصہ ترک کرنا ہے اخلاق اچھے رکھنے ہیں ماں باپ کی بھی خدمت بال بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے سب مدینہ مدینہ کرنا ہے انشاءاللہ کسی کو اپنے سے شکایت نہ ہو ایسا بننا ہے.
ایک سوال ہم اوپر سے یہاں سے چلا رہے پھر باپو ہم آپ کی طرف آ رہے.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ احرام کھولنے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ احرام باندھا ہے حج کے لیے بیت الخلاء میں چلے گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ ناپاکی سے بچنے کے لیے کبھی اتار کے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں تو اس سے احرام کھل تو نہیں جاتا؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں.
بھائی احرام کا کپڑا تو کھل ہی جاتا ہے مسئلہ آپ بتا دیجیے.
حالت احرام میں آنا یہ ایک اصطلاح ہے یعنی ایک ڈیفینیشن ہے ایک تعریف ہے. حالت احرام میں آنے کے لیے نیت اور تلبیہ یہ ضروری ہوتا ہے اور جو لوگ میقات کے باہر سے جا رہے ہوتے ہیں جیسے جدہ جو ہے وہ میقات کے اندر ہے تو جدہ اترنے سے پہلے پہلے میقات شروع ہو جاتی ہے اور میقات سے پہلے لازمی ہے مکہ مکرمہ جانے والے کے لیے کہ وہ احرام کی نیت کرے. مدینہ منورہ کوئی براہ راست جا رہا ہے اس کے لیے احرام ضروری نہیں ہے. احرام حج کے لیے اور عمرے کے لیے ہوتا ہے تو احرام شروع ہوتا ہے نیت اور تلبیہ کے ذریعے لبیک اللہم لبیک پڑھا جاتا ہے. احرام شروع ہو گیا اب احرام کی کچھ پابندیاں ہیں ان پابندیوں میں سے ایک پابندی کا نام ہے بغیر صلہ لباس پہننا یعنی دو چادریں جو پہنی جاتی ہیں یہ احرام کے لوازمات میں سے ایک ہے. تو یہ چادریں وقت ضرورت تبدیل بھی کی جا سکتی ہیں اتاری بھی جا سکتی ہیں. خود نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع ادا فرمایا تو بیر طوا کے مقام پر جو مکہ مکرمہ ہی میں اس وقت مسجد عائشہ اور مسجد حرام کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے یہاں آپ نے رات قیام فرمایا اور اپنے احرام کی چادریں تبدیل کی. طویل سفر تھا تو چادریں تبدیل کی اور اگلے دن پھر آپ نئی چادریں مطلب کہ زیب تن فرما کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے.
تو احرام کی چادریں تبدیل یا اتاری جا سکتی ہیں وقت ضرورت. حالت احرام کھلتی کس طرح ہے؟ تو یہ ایک موقع آتا ہے. سب سے پہلے تو وہ موقع آئے گا, یعنی حج کرنے والے نے حج کر لیا, عمرہ کرنے والے نے عمرے کی ادائیگی کر لی, اب وہ موقع آیا ہے کہ احرام کھلے گا. تو چادر اتارنے سے احرام نہیں کھلتا, احرام کھلتا ہے حلق یا تقصیر سے. جب کوئی شخص حلق یا تقصیر کی ادائیگی کرتا ہے تو وہ حالت احرام سے باہر آ جاتا ہے. بعض صورتیں اور بھی ہیں کہ کسی کو حج پر جانے سے یا احرام کی نیت کر لی اور پھر منع کر دیا گیا کسی وجہ سے, نہیں جا سکتا وہ, تو ایسا شخص یہ ہے کہ پھر قربانی اس کی طرف سے مکہ مکرمہ میں ہوگی, بہتر یہ کہ حلق بھی کر لے, پھر اس کا احرام کھلتا ہے. تو یوں احرام کھلنا ایک لفظ ہے لیکن اس کا ایک مخصوص پس منظر ہے. حالت احرام میں آنا یا احرام شروع ہونا اس کا بھی ایک مخصوص پس منظر ہے, وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے.
جی جی بابو
جی, ہم ایک سوال کرنے جا رہے ہیں. یہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں, یہ ایک سوال کر رہے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شہزادہ حضور, یہ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے میں سوال میں نے لکھا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جن کو چھوڑو اور اپنے نفس کو قابو کرو, تو یا سیدی اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں کہ ہم اپنے نفس کو کیسے قابو کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غالباً کل یا پرسوں امیر اہل سنت نے جو نفس کے حوالے سے فرمایا تھا کہ نفس کو قابو کرنے سے مراد یہ ہے کہ نفس جو بھی کہے اس کو الٹ کرنا ہے. جیسے نفس کا ٹھنڈا پانی پینا ہے تو آپ جو ہے وہ سادہ پانی پیئیں, نفس کا سادہ پانی پینا ہے تو آپ گرم پانی پیئیں. ایک مثال دے رہا ہوں, نفس کا الٹ کرنا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ابو سفیان عطاری اکاڑا سے 10 دن کے سنت اعتکاف کی سعادت حاصل کر رہا ہوں.
ماشاءاللہ مرحبا.
شہزادہ عطار کی بارگاہ میں سوال عرض ہے, میں ایک سرکاری ملازم ہوں اور دوران ڈیوٹی جب کسی سینئر سے نماز کی اجازت لی جاتی ہے تو آگے سے اکثر یہ جواب ملتا ہے کہ ڈیوٹی آپ کی نماز ہی ہے, پہلے ڈیوٹی بعد میں نماز, ایسا کہنا کیسا؟
اس کا مفتی صاحب سے جواب لیتے ہیں. جی مفتی صاحب,
نماز کی فرضیت کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا. نماز کی فرضیت کا انکار کفر ہے, اور مسلمان کی جو زندگی ہے ایک نجی زندگی ہوتی ہے اور ایک اس کی وہ زندگی ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے, اس کے مطابق گزارنی ہی گزارنی ہے. تو نجی زندگی بھی اس انداز پر گزارنی ہوتی ہے کہ جو فرائض اور واجبات ہیں ان کی ادائیگی ہوتے ہوئے گزرے. تو جو بھی اس طرح کے لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ پہلے ڈیوٹی ہے, وہ سخت غلطی پر ہیں. انہیں توبہ تجدید ایمان کرنی چاہیے, اور نماز فرض ہے. نماز کا جب وقت ہو جائے تو نماز پڑھنی پڑتی ہے. بعض صورتیں ہیں شاذ و نادر ایسی کہ جہاں نماز پڑھنے پر رخصت دی, نماز چھوڑنے پر رخصت دی جاتی ہے, درندے کا خوف ہے, کسی کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے, بہت ہی کوئی ایسی صورتحال ہے. لیکن مطلقاً یہ کہنا کہ جی پہلے ڈیوٹی ہے پھر نماز, یہ جملہ شریع اعتبار سے انتہائی غلط ہے, انتہائی غلط ہے. تو نماز بالکل فرض ہے, نماز کی ادائیگی ہوگی.
دار السنہ میں مزید سوال ہیں.
جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد بغداد رضا تاری بن غلام محمد اتاری ہے, میں حیدرآباد سے تشریف لایا ہوں. میرا سوال شہزادہ حضور کی بارگاہ میں یہ ہے, اگر کوئی شخص کام کے حوالے سے عمان ملک میں عید الفطر کے دنوں میں ہے, تو اب پوچھنا یہ ہے کہ وہ شخص اپنا فطرہ پاکستانی رقم کے مطابق ادا کرے گا یا پھر وہ عمان کرنسی کے مطابق ادا کرے گا؟ مزید یہ بھی بیان فرما دیں کہ عمان میں اگر
صدقہ فطر ادا کرنا ہے کرے گا تو وہاں صدقہ فطر کی مقدار اور رقم کیا ہوئے گی؟
دیکھیے وہاں جو ہے وہ صدقہ فطر کی جو مقدار وغیرہ ہوگی وہ تو وہیں کے حساب سے ہوگا، البتہ یہ کہ جو شخص جہاں ہوگا اسی مقام اسی کرنسی کے حساب سے ہی جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کرے گا.
السلام علیکم، میرا نام ہے عبداللہ.
السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اگر کسی کا نام محمد نہیں ہے تو وہ خود اپنا نام محمد رکھ سکتا ہے، محمد نام رکھنے کی فضیلت ملے گی؟
رکھ تو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، رکھ سکتا ہے خود بھی اپنا نام.
یعنی نام رکھنے کی فضیلت، باپ نے جو بچے کا نام رکھا تو وہ فضیلت حاصل ہوگی، باپ کو جو فضیلت حاصل ہوتی ہے.
لیکن باپ کو بھی ایک فضیلت حاصل ہوتی ہے، باپ اگر محمد نام رکھتا تو باپ کو حاصل ہوتی، باپ نے نہیں رکھا تو ان کو تو حاصل نہیں ہوگی. بعد میں اگر کوئی اپنا نام اس فضیلت اور برکت کو حاصل کرنے کے لیے رکھ رہا ہے تو برکت تو اسے ملے گی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شہزادہ حضور، میرا سوال ہے آپ کے، کوئی شخص رمضان سے کچھ دن پہلے رمضان شریف میں جائے اور وہاں رمضان شریف آ جائے تو وہاں پہلا روزہ رکھے گا اور وطن رمضان شریف میں ہی وطن میں آ جائے تو یہاں سب روزے رکھیں گے؟
یعنی رمضان شریف میں پہلے کہاں جائے؟ شاید ہو سکتا آپ کی مراد یہ ہو کہ جیسے مدینہ منورہ چلے گیا، وہاں جب ایک دن پہلے جو وہ چاند نظر آ گیا، تو اس میں یہی ہے کہ اگر جو ہے وہ اس کے اگر 28 روزے ہو رہے ہیں، جیسے اگر یہاں اگر 29 پہ اگر چاند ہوتا ہے اور اس کا جو ہے وہ یہاں کے حساب سے 28 روزے، تو اب یہ ہے کہ وہ عید والے دن جو وہ عید ہی منائے گا اور ایک روزے کی جو ہے وہ بعد میں قضا کرے گا.
جزاک اللہ خیر. ایک اور اسلام بھائی ہمارے آ رہے ہیں، یہ ایک سوال عرض کر رہے ہیں.
السلام علیکم، میرا نام ہے.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سوال یہ ہے کہ نوٹوں کی نئی گڈیاں زیادہ پیسوں میں خریدنا سود ہے یا نہیں ہے؟
نوٹوں کی نئی گڈیاں، اصل میں کوئی بھی کرنسی ہو اس کو اگر خریدا جائے نا تو وہ ہاتھوں ہاتھ ہی اس کو خریدنا پڑے گا، اور جو ہے وہ ہاتھوں ذرے کے جو بھی طے ہو، جیسے 100 روپے کا نوٹ ہے اس کو اگر کوئی 110 میں خریدتا ہے تو شرن جو ہے وہ جائز ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شہزادہ حضور، میرا نام حسیب علی عطاری ہے، میں کوئٹہ سے تشریف لایا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے مدنی ماحول میں آئے ہوئے 2 مہینے ہو گئے ہیں، میں اس سے پہلے گٹار بجاتا تھا، تو سوال میرا یہ ہے کہ ابھی وہ گٹار میں بیچ دوں یا توڑ دوں؟ اگر میں بیچ دوں تو جو مجھ سے خریدے گا کیا وہ جو بجائے گا اس کا گناہ مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا؟
کیا ہے آپ کے پاس؟
گٹار.
گٹار
جی.
نہیں وہ تو ظاہر ہے کہ اس کو تو توڑے، ہاں اس کے جو ہے نا وہ اجزاء جو ہے وہ کام آ سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور شاید اس میں لکڑی ہوتی ہے، اچھا لکڑی ہے تو اس کو نکال کے جو وہ کسی اور جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے، تار جو ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو سکتی ہے ایز اے رسی یا کچھ بھی.
اچھا اگر میں اسے رکھنا چاہوں تو کیسا ہے؟ بجاؤں گا نہیں لیکن صرف رکھ لوں گا کہ چلو ایک پرانی یاد تھی.
نہیں رکھنے کی تو کوئی فضیلت بھی نہیں اور اس کو رکھنا تو نہیں چاہیے کہ چونکہ جو ہے نا یہ گناہ کی یاد آئے گی نا تو یہ نہیں رکھنا چاہیے.
اچھا ایک سوشل میڈیا سے سوال لے لیتے ہیں. اچھا ایک سوال آیا ہے، شفق علی کر کے کوئی نام ہے ان کا، کیا دوست کو تحفہ دے سکتے ہیں اور دوست کس کو سمجھے، اس کی نشانی کیا ہے دوست کی؟
اب دوست کو تحفہ تو دے سکتے ہیں، البتہ بھی یہ کہ دوست کی نشانی، یہ تو یعنی نیا سوال ہے. یہ
مطلب کیسے پتا چلے یہ میرا دوست ہے؟
جی مفتی صاحب کیسے پتا چلے گا کہ یہ میرا دوست ہے؟
اصل میں پہلے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ تحفہ دینے کی طرف یہ دھیان کیوں گیا؟ ظاہر بات ہے جو اجنبی آدمی ہوتا ہے اسے تو کوئی تحفہ نہیں دیتا، راہ چلتے آدمی کو تو کوئی روک کے نہیں کہتا جی تحفہ لے لو، پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو تحفہ نہیں دیا جا سکتا، اگر کسی سے اس کے گندے مراسم قائم کرنے کا ارادہ ہے، اسے لبھانا چاہتا ہے، تو پھر جو تحفہ ہے وہ رشوت کے حکم میں ہوگا. اگر ایک عام مسلمان ہے اور اس سے کوئی ایسا مطلب کہ معاملہ نہیں ہے، محلے دار ہے، آپس میں گفتگو ہو گئی، نماز پڑھنے جاتا ہے، وہاں کسی سے ملاقات ہو گئی، الیک سلیک ہو گئی، تو یوں الیک سلیک ایک پہلا مرحلہ ہوتا ہے آپس میں شناسائی کا، آپس میں پہچان کا. اب بعض مواقع پر طائف کا بھی لین دین ہو جاتا ہے، تو طائف کا اگر لین دین ہو جاتا ہے، کوئی رکاوٹ شرعی طور پر نہیں پائی جاتی تو کوئی حرج نہیں ہے. دوستی کے اندر ایک دوسرے کا خیال رکھنا ایک بنیادی پہچان ہوتی ہے. آپ کو کوئی درد تکلیف کوئی صدمہ پہنچا ہے، آپ کے ہاں کوئی فوتگی ہوئی ہے، آپ کے ہاں کوئی پریشانی ہوئی ہے، تو دوسرا آپ کا خیال رکھتا ہے، یا اس کے ہاں کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے آپ اس کا خیال رکھتے ہوں، تو یوں مختلف علامات ہوتی ہیں دوستی کی. کوئی لگی بندی ایک علامت تو نہیں ہے، حسب موقع ڈفرینٹ علامات ہوں گی.
یہ تو ایک علامت کی بات ہو گئی. میں یہ سوال کرنا چاہوں گا دوست بنانا کسے چاہیے، اس پر اگر کوئی مدنی پھول آپ عنایت فرما دیں.
دیکھیے دوست بنانا کسے چاہیے، مختلف وہ ہیں اس کے معاملات ہیں. اب آئیڈیل صورتحال تو یہی ہے کہ خوف خدا والا شخص اسے دوست بنایا جائے، خوف خدا والا شخص جو خوف خدا کی تعلیم بھی دے، اگر بندہ غلطی کرے تو وہ اس کی غلطی سے دور اس کو ہٹائے، اچھی بات کی تلقین کرے، لیکن ایسے دوست تو نایاب ہیں. اب دوسری صورتحال یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی فساد نہ پایا جاتا ہو، اس بات کا لحاظ رکھا جائے، کوئی شر نہ پایا جاتا ہو، اس کی وجہ سے گناہ کی طرف نہ جائے. اگر یہ سمجھتا ہے کہ جناب یہ شخص کا کریکٹر صحیح نہیں ہے، اس شخص کے اندر برائی کا پہلو پایا جاتا ہے. آج مغرب کے بعد میں سن رہا تھا نگران شورا اپنے مغرب کے بعد کے بیان کے آخر میں بڑی پیاری بات ارشاد فرما رہے تھے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کریکٹر پر داغ لگ جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ برے نہیں ہوتے لیکن مختلف حوالوں کی وجہ سے شہرت بری ہو جاتی ہے. تو بعض اوقات کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس کوئی اٹھے بیٹھے گا تو یہ بھی برا سمجھا جائے گا، تو یوں انگشت نمائی سے بھی بچا جائے، جس کی شہرت اچھی نہیں ہے اس سے بھی بچا جائے، ذہن نصیب نیک شخص ہو. اب دوستی کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے دوستی کے مقاصد بھی سامنے رکھے جائیں، اور پھر یہ ہے کہ عام طور پر مثال کے طور پر دو کولیگس ہیں، یا تو ایک ہی دفتر میں کام کرتے ہیں، یا ایک ساتھ ایک ٹائمنگ ہے ان کے گھر سے نکلنے کی، اور قریب قریب ان کے آفیسز ہیں، یا قریب قریب ان کا جو ہے وہ کام کاج ہے، ایک کے پاس بائک کے دوسرے کے پاس نہیں ہے، یہ بائک والا اس کو لفٹ دے دیتا ہے، تو یہ ایک میلان کی کیفیت ہوتی ہے. جب بھی شناسائی ہوتی ہے پہلا مرحلہ میلان کا ہوتا ہے. یوں میلان ہونا اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کے دکھ درد تکلیف میں کام آنا، یہ دوستی کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے. تو اس طرح کی اگر کیفیت کسی کی ہے تو پھر ہم شرائط و ضوابط پہ نہیں جائیں گے کہ اس طرح کا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھا جائے، اس طرح کا ہے تو نہ بیٹھا جائے، لیکن فساد کو سامنے رکھیں گے، شر کو سامنے رکھیں گے کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے وہ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، شراب کی لت پڑ جاتی ہے، اور گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں. آج کل کے زمانے کے اندر ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، اب کوئی اس موبائل کا اچھا یوز کرتا ہے، کوئی خراب یوز کرتا ہے، تو کوئی ایسا ہے کہ جو خراب یوز کرتا ہے جب اس کے پاس بیٹھیں گے تو عادتیں جو ہیں وہ مؤثر ہوتی ہیں، صحبت مؤثر ہوتی ہے، دوسروں کی عادت بھی لگتی ہے بندے کو. تو یوں بہت نازک معاملات ہیں. جو سمجھدار ہوگا وہ سب چیزوں سے بچے گا، جو سمجھدار نہیں ہوگا وہ بہاؤ میں چلتا جائے گا. زندگی کے اندر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مطلب دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ایک طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ بہاؤ کا شکار رہتے ہیں، کہ جیسی ہوا ہے یہ وہیں چلنا شروع کر دیں گے، جیسے دوست ملے ویسے ہی اس کی کیفیت ہو جائے گی، ویسی اس کی عادت ہو جائے گی. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو صحیح اور غلط دیکھ کر چلتے ہیں، ایسے لوگ کامیاب ہوتے ہیں، ایسے لوگ برائیوں سے بچتے ہیں.
مفتی صاحب اس میں ایک پہلو میں یہ بھی عرض کروں کہ
अब फ्रेंडशिप का जो मामला शहरों की हद तक अगर हम बात करें तो वो इस कदर यूं कह सकता हूँ मैं हद से तजावुज कर गया है कि अब दोस्ती की वजह से फैमिली डिस्टर्ब हो रही है। यानी बाज ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने काम काज के बाद अपनी फैमिली और इनके साथ दीनों दुनिया के हवाले से एक वक्त गुजारना, अच्छे काम करना, अच्छी बातें करना, फिर वक्त पर सो जाना, इसमें बच्चों की तरबियत, घर वालों की तरबियत, अपनी भी काफ़ी इसमें बेहतरी होती है। लेकिन ये मेरे जितने मुतकफीन या नाजरीन हैं इनमें से एक बड़ी तादाद होगी जो शायद इस बात को महसूस कर लेगी। अब क्या होता है कि दोस्तों का एक सर्कल होता है, शादी के बाद भी ये सर्कल टूटता नहीं है, शादी के बाद भी ये दोस्तियों का सिलसिला जारी रहता है। यहाँ ये कामकाज से आए, घर वालों ने खाना पकाया, खाए पिया, फारिग हो गए, चाय वगैरह पी, अब घर वालों को कुछ बात करनी है, माँ बाप को कुछ बात करनी है, बीवी बच्चों को कुछ बात करनी है, हजरत के पास टाइम नहीं है, हजरत फौरन जाएंगे, गाड़ी स्टार्ट करेंगे, स्कूटर या कुछ भी होगा, नीचे को दोस्त होगा, ये जनाब गए ये बाहर, ये 3 घंटे 4 घंटे होटलों पे जाएंगे, ये दोस्तों के साथ उल्टी सीधी गेमें खेलेंगे, रात को 2, 2:30, 3 बजे फिर ये दोबारा घर लौट कर आएंगे। मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल इन्होंने अपनी फैमिली लाइफ को तबाह किया हुआ होता है। अच्छा, इनको इनके घर वाले माँ बाप या ये बीवी बच्चों वाले इनको कुछ कहेंगे तो ये लड़ पड़ेंगे, कोई क्या कहा था, कोई यूं थोड़ी करता हूँ, कोई यूं थोड़ी करता है, 10 किस्म की बातें करेंगे। कितनी फैमिलीज हो सकता है इस वक्त हमें देख और सुन रही हों और उनके घरों में ये मामला हों। यानी बाज औकात शादी हो जाती है ना, मगर ये लड़का ही रहता है, ये आदमी नहीं बनता, जिसको हम उमन कहते हैं ना कि मैच्योर्ड आदमी बन जाए, भाई बड़े हो गए हो, बीवी बच्चों वाले हो गए हो, अब ये बैचलर, अब आपकी बैचलर लाइफ नहीं है, आपकी फैमिली लाइफ है, अब आपसे तवक्कुआत बढ़ गई हैं, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, अब ये चौकों पर बैठना, होटलों पर बैठना, दूधपत्ती के लिए बैठना, पान के ठिए पर बैठे रहना, इधर चले गए उधर चले गए ना, मतलब के किसी की कोई आपको परवाह नहीं है। इसी में फिर ये शराबी बनते हैं, जुआरी बनते हैं, नशाई बनते हैं, फिर खुदा ना खासा कोई उठाई गिरे होते हैं, कोई लूटमार करने वाले होते हैं। यानी ऐसे भी आपको मिलेंगे जो खुद जाती तौर पर मोबाइल लूटता नहीं होगा, किसी की पॉकेट मारता नहीं होगा, मगर उसकी गैदरिंग उनके साथ होगी, वो खिलाता पिलाता है, उसको मोबाइल बेच दिया उसने चोरी का और उसके जेब में पैसे हैं और आप उसके साथ उठते बैठते हो, आपको तो नहीं पता है कि ये कहां से पैसे लाता है कमाकर, मगर जब छापा पड़ता है तो आप भी उठते हो क्योंकि उसको वो नाम भी ले लेगा, ये भी मेरा दोस्त है, गए वो तो एक ही साथ, वो नहीं वो क्या था किस किस परिंदे और मेंढक की दोस्ती हो गई थी, तो उसमें नहीं खरगोश और मेंढक की, जाकर मैं भूल नहीं कर रहा, खरगोश और मेंढक की दोस्ती हो गई, तो दो मेंढक समुद्री जानवर, खरगोश खुश्की पर रहता है, तो अच्छा अब इनको मिलना है, वही दोस्ती, पक्की दोस्ती, जोड़ी, दोनों की जोड़ी हो गई, तो अब दोनों की बात भी बोले तू पानी में, मैं खुश्की पर, मिलना हो तो कैसे मिले, तो उन्होंने आपस में एक डोरी बांध ली ना, उसने एक दूसरे के साथ धागा बांध लिया, कहा ठीक है जब तेरे को मेरी याद आए तो तू आकर झटका मारना तो मैं आ जाऊंगा, तेरे को याद आए तू झटका मारना तो मैं आ जाऊंगा, तो ये जनाब ये दोनों की दोस्तियां हो गई, ये एक दूसरे को झटके देने लगे और अब दोनों बेचारे बैठकर, बेचारे भी क्या बोलो ये तो समझाने के लिए, ये दोनों कई जगह बैठकर बातें कर रहे थे तो इतने में एक परिंदा आया, परिंदे ने आकर खरगोश का शिकार किया और उसको उठाकर भागा, उड़ा, और जैसे परिंदा उड़ा तो देखते देखते मेंढक साहब जो थे वो भी परिंदे के साथ प्रवास करने लगे। एक आदमी देखकर बोलता है, बोला ये परिंदा तो मेंढक का तो शिकार नहीं करता, मेंढक कैसे शिकार हो गया, तो किसके दूसरे दोस्त ने कहा मेंढक शिकार नहीं हुआ, मेंढक को इसकी खरगोश की दोस्ती खा गई। तो ये सिर्फ समझाने के लिए हो सकता है, परिंदों में मैं थोड़े वो भूल कर गया हूं, लेकिन ऐसा हो जाता है कि बाद औकात बुरे दोस्त या इस तरह की अच्छा फजूल दोस्ती होती है, तो ये जो हमारी सोशल लाइफ भी बर्बाद, हमारी फैमिली लाइफ भी बर्बाद हो गई, हमारे पैसे भी बर्बाद होते हैं, फिर ऐसे लड़के जिनका मैं तस्करा कर रहा हूं ना, इनको फजर की नमाजों के या जमातों के होश होते नहीं होते, ये भी आप गौर कर लीजिए, फिर ऐसे उठते हैं फिर 12-1 बजे फिर कहते हैं अरे जनाब यहाँ रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बहुत है, काम नहीं है, तो भाई काम तो कहाँ से होगा, वह नहीं यार मैं तो चला बाहर, ये बोलेंगे मैं चला बाहर, बाहर ले जाकर तो बाहर मैं गया हूँ बहुत सारे मुल्कों में, बाहर मैं बाहर के कई मुल्कों में घूम चुका हूँ,
میں فارس کے کئی ممالک میں گیا ہوں، افریقہ کے کئی ممالک میں گیا ہوں، یورپ گیا ہوں، یو کے گیا ہوں، اور ایشیا کے کئی ممالک میں گیا ہوں، کئی دنیا کے ممالک میں گیا ہوں، میں نے آج تک مفتی صاحب کوئی ایسا درخت دیکھا ہی نہیں ہے کہ جس کو ہلاؤ تو نوٹیں گرتی ہیں، میرے کو آج تک ایسا درخت ملا ولا نہیں ہے۔ یہ پتہ ان کو لگتا ہے کہ باہر جائیں گے نا کوئی دو چار درخت ملیں گے، کوئی بگیچہ بگیچہ پوچھیں گے نوٹ گرانے کا باغ کون سا ہے، اور بھیا کچھ بھی نہیں گرتا، پھل بھی تب گرتا ہے جب کوئی درخت پر محنت کرتا ہے۔ اور وہاں جانے کے بعد ہم نے حال دیکھا ہے باہر نوجوانوں کا، پانچ پانچ بجے، جی ہاں پانچ پانچ بجے منہ اندھیرے، بسوں میں یوں منہ لٹکائے آدھے سوئے ہوئے یوں جا رہے ہوتے ہیں، اور جب واپسی آ رہے ہوتے ہیں نا رات کو یوں منہ لٹکائے واپس آ رہے ہوتے ہیں، بسوں میں ڈال کر لے جاتے ہیں، بسوں میں ڈال کر لے آتے ہیں،
بہت تکلیف دہ زندگی ہوتی ہے ان کی۔
میرے شہزادے کپڑے خود دھوتے ہیں، کھانا خود پکاتے ہیں، اپنے جوتے خود صاف کرتے ہیں، اپنے بستر خود لپیٹتے ہیں، اپنے کپڑے خود استری کرتے ہیں، اپنا باتھ روم خود صاف کرتے ہیں، اور سارے
سونے کے لیے جگہ نہیں ہوتی،
سونے کے لیے اتنا ہی بس، ایک بستر جتنی جگہ اور ایک پیٹی ویٹی رکھ لیں گے، یہ اپنی الماری تو یہ پتہ نہیں کتنے سالوں میں الماری کا منہ دیکھنا ملے گا ان کو، چھ چھ سات سات دس دس بارہ بارہ لوگ ایک کمرے میں سوتے ہیں، اور بارہ بارہ پندرہ پندرہ لوگ ایک باتھ روم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور پیچھے باہر کھڑے ہوتے ہیں لائن لگا کر کہ نہ جانے اپنی کب باری آئے گی، ایسی زندگی وہاں گزار رہی ہوتی ہے۔ یہ ہزاروں نہیں، ایسے لاکھوں ہیں، میں ہزاروں بھی نہیں کہہ رہا، ایسے لاکھوں ہیں دنیا بھر میں جو اس طرح روزگار کما رہے ہیں، اور اس وقت ان کو یاد آئے گا کہ اگر آٹھ بجے صبح گھر سے ہم اپنے ملک میں نکلتے اور صبح رات آٹھ بجے گھر جا کے بیوی بچوں ماں باپ کے ساتھ وقت گزارتے نا، تو یہاں کی تھوڑی سی غربت بادشاہت ہے اور وہاں کی امیری بھی غلامی ہے، اور بڑی ذلت و خواری ہے۔ آپ بولو گے پیسے والے بہت بن گئے وہاں، بھائی بہت پیسہ ہے، بہت کم لوگ ہیں، اصل میں چکے نمایاں ہو جاتے ہیں، پیسہ آتا ہے رکھ رکھا ہو جاتا ہے تھوڑا نمایاں ہو جاتے ہیں، مگر ایک شیڈ کے پیچھے پانچ سو ملازم اور پچاس سو ملازم ہوتے ہیں، وہ غریب ہی غریب بےچارے ہوتے ہیں، قسما پرسی میں جی رہے ہوتے ہیں، اپنا مکان بنا نہیں سکتے، اپنا گھر بنا نہیں سکتے، فیملی کدھر، ماں باپ کدھر، بچے کدھر۔ تو یہ میں نے اس لیے آپ کو بتا دیا، اول تو اپنی وطن عزیز میں رہ کر دین و ایمان کی حفاظت کے ساتھ، نیکی پرہیزگاری کے ساتھ، گھر بار کا خیال رکھتے ہوئے، ماں باپ کا خیال رکھتے ہوئے، اپنے گھر کو مطلب کہ اپنی آخرت کو بھی بنائیں، اپنے گھر بار کو سنبھالیں، ماں باپ کی دعائیں لیں۔ دعوت اسلامی کے جو مدنی انعامات میں کے تعلق سے اگر میں بات کروں تو عشاء کے دو گھنٹے کے اندر اندر گھر چلے جانے کا ہمارا مدنی انعام ہے، اگر آپ چلے جائیں، اور یہ میرا مشورہ ہے میرے تمام تر میرے نوجوانوں کو، اسپیشلی نوجوانوں کو، بلکہ بوڑھے بھی پیچھے نہیں ہیں، یہ فٹ پاتھوں پر ہوٹلیں کھل کھل کر، پان مہنگا ہو گیا، پراٹھے مہنگے ہو گئے، چائے مہنگی ہو گئی، اب تو سب مہنگا ہو گیا، کیونکہ فضول بیٹھے ہوئے لوگ کھا پی رہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، انڈا ونڈا بھی سنا ہے مہنگا ہو جائے گا تو کیا کریں گے، بیٹھے پیسے اڑا رہے ہیں۔ تو یہ نہ کریں، رات کو باہر بیٹھنا یہ کسی بھی صورت درست نہیں ہے، کوئی مطلب کہ کام نہیں ہوتا، عادتن دوستوں میں جاتے ہیں، عادتن دوستوں میں جاتے ہیں۔
اچھا آپ نے جو ایک نقطہ بیان کیا یہاں پر کہ جو گھر والوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، گھر کا ماحول ہے، اس دوستی کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے، میں دو تین چیزیں اور عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک چیز ہوتی ہے ذہن پر کسی چیز کا سوار ہو جانا، اب کچھ پر دوستی سوار ہو جاتی ہے، وہ بالکل کیپچر کر لیتی ہے جناب، ساری توجہ وہاں ہے، ماں کچھ کہتے رہے، باپ کچھ کہتا رہے۔ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں مختلف مشاغل ان کے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں بھی کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو گراؤنڈوں میں کھیل رہے ہوں گے، اسی طریقے سے کوئی موبائل لے کر بیٹھا ہوا ہے تو اس کے ذہن نے اس کو کیپچر کر لیا ہے، کسی کے جناب وہ کمپیوٹر سے اٹھنے کا دل نہیں چاہتا، ماں آواز دے، بیوی جو ہے نا اس کو بات کرنی ہے، اس کو وقت چاہیے۔ تو یہ جو دیگر مشاغل بھی ہیں کہ جو ذہن پر طاری ہو جاتے ہیں، اور انسان اس درجے پر پہنچ جاتا ہے جس کو ایک معتدل آدمی نہیں کہتے، پھر لوگ ماہر نفسیات سے رجوع کرتے ہیں، بلکہ باہر ملکوں کے متعلق تو ایسی خبریں بھی آئی ہیں کہ وہاں باقاعدہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اور اس طرح کی دیگر غیر ضروری امور کی وجہ سے لوگ نفسیاتی امراض کا شکار ہو رہے ہیں، تو اس کے متعلق بھی آپ کچھ روشنی ڈالیں۔
نہیں میں روشنی کا متعلق، آپ نے تو پوری ٹیوب لائٹ جلا دی ہے، تو میں نے کیا روشنی ڈالی ہے، ماشاء اللہ آپ نے ایک اہم ترین پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے کہ گھر سے باہر نینی بھی نکلتا نا تو گھر میں بھی کسی کام کا نہیں ہے، یہ گھر میں کسی پرانے مشین کے ڈبے کی طرح کونے میں پڑا ہوا ہے اور کسی مشین کو لے کر بیٹھا ہوا ہے، ماں بلائے جواب نہیں ہے، بیوی بلائے تو جھاڑ دے گا، بچے بلائے تو بھگا دے گا، बाहर जाओ। बीवी बोले क्या पीछे पड़ी हुई है, माँ जवाब देगी तो जवाब ही नहीं देना, माँ बुलाएगी तो। अब ऐसी सूरत हाल में हमारे पास जो इत्तिलात हैं, पैगामात हैं, मैसेजेस हैं, हमारे पास जो इत्तिला है मुफ्ती साहब, इस हालत में तलाकें होती हैं, घर टूट रहे हैं, लोग बिल्कुल बेहस, क्योंकि वो बेजार हो जाती है, तंग आ जाती है। जब फिर उसको वो रात को दो दो तीन तीन बजे साहब को भूख लगती है, अब वो बोले जनाब ये बना दे वो बना, वो सोए खाए पिए क्या करे। और बिल्कुल ये अजीब व गरीब किस्म की, फजूल किस्म की, और बाज़ औकात गुनाहों भरी जिंदगी गुजार रही होती है ये कम्युनिटी। और ये भी हजारों हैं, कि 200-400 लोग भी नहीं है, अगर दुनिया में शायद लाखों तो कोई ताज्जुब नहीं है, ये हैं। तो ये कल्चर, ये आदतें अपनी बदलें। माह रमजान अगर आदतें नहीं बदलेगा तो फिर हम आदतें कब बदलेंगे भाई अपनी यार। ये महीना तो हमारी आदतों को बदल देता है, हमारी रूटीन बदल देता है, तो हमारी आदतें नहीं बदल सकती। ये महीना हमारे उठने जागने के औकात बदल देता है, तो हमारे दोस्त नहीं बदल सकते। हमारे खाने पीने के टाइमिंग ये महीना बदल देता है, तो क्या हमारी गैदरिंग नहीं बदल सकती। तो ये महीना प्यारा महीना, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हें तकवा नसीब हो।
सब जो भी गुफ्तगू आप फरमा रहे हैं, इससे एक चीज सामने आ रही है कि असल जो खराबी है वो तरजीहात की है, कि हमारी तरजीहात जो है वो मुख्तलिफ हो गई है। और जब तक हम अपनी तरजीहात को बेहतर नहीं करेंगे, आप मिसाल के तौर पर कोई टीवी के सामने बैठा है, चैनल बदले जा रहा है, अल्लाह और उसके रसूल का नाम वाला चैनल भी आया, बदल दिया जनाब उसने, नमाज के लिए बुला रहा है, नहीं इसकी जहन में तरजीहात ही कुछ हो रहे हैं, बाज़ोकात दिल में कुछ और होता है, बहाने ऐसे ऐसे लाते हैं कि जनाब मैं नमाज के लिए इसलिए नहीं आ सकता, और ये दुकान का मसला है, कपड़े पाक नहीं है, और ये नहीं है। तो हम बाज़ोकात अपनी तरजीहात फिक्स कर चुके होते हैं, और वो तरजीहात बिल्कुल जो है वो गलत होती हैं, सही नहीं होती, हमारी जिंदगी बिल्कुल मुखालिफ सिमत में चल रही होती है। यानी जो तबीयत सलीमा है, फितरती तकाजे हैं वो कुछ और कहते हैं, मजहबी तकाजे हैं वो कुछ और कहते हैं, घर वालों के हकूक हैं वो कुछ और कहते हैं, हम बाज़ोकात बिल्कुल उसके मुख्तलिफ चल रहे होते हैं। तो इस बात की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम अपनी तरजीहात को सीधा करें और गौर करें कि हमारी जिंदगी कहाँ जा रही है, अंजाम कहाँ होगा, ये मंजिल का इख्तिताम कहाँ होगा, ये मंजिल कहाँ जाके मिलेगी, मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी।
तरबियतों की भी कमी है मुफ्ती साहब, हमारे जो कॉलेज यूनिवर्सिटी और तरह के जो तालीमी इदारे, इस तरह का ज्यादातर तबका अब वो कॉलेज यूनिवर्सिटीज में भी मिलेगा, स्कूल कॉलेज, हालांकि वहां बात सुलझा हुआ तबका भी होता है जो अपने एम्बिशंस के साथ बड़ा वो सिंसियर होता है, लेकिन बड़ी तादाद होती है जो वहां भी, जिसको मैं अमूमन कहता हूं कि वो कैंटीन नशीन स्टूडेंट जो होते हैं ना, जिनकी जिंदगी कैंटीन से शुरू होकर इनका पूरा साल कैंटीन से शुरू, कैंटीन पर ही खत्म हो जाता है, उनको सारे नोट रोज कैंटीन में चाहिए होते हैं।
अच्छा, इस उम्र के नौजवानों के अंदर तो जिस तरह औरतों में फैशन आता है ना कि जनाब इस फैशन के कपड़े पहनेंगे, अब वो इस उम्र के नौजवानों में ट्रेंड चल रहे होते हैं, अब जनाब ये ट्रेंड है, ये गुनाह करना है, सब उसकी तरफ माइल होंगे। अब औरतों में जो बच्चियां पढ़ रही होती हैं, जनाब इस तरह का लिबास पहनना है, अगरचे के वो इंतहाई वाहियात पर मुश्तमिल हो, वो उसे ट्रेंड को फॉलो करेंगी। तो इस उम्र के जो नौजवान हैं उनकी भी ऐसी तरजीहात बनती जा रही हैं, सोशल मीडिया हमारी जो है वो रुझानात को तब्दील कर रहा है, दिगर माहौल रुझानात को तब्दील कर रहे हैं। तो रमजान मुबारक के महीने में भी अगर हम अपनी तरजीहात अल्लाह और उसके रसूल की तरफ माइल नहीं करेंगे, वहां रहकर हम नहीं सोचेंगे, कुरान पाक को फॉलो नहीं करेंगे, अपने दिल को नहीं बदलेंगे, तो कब बदलेंगे?
इतने सब खौफ खुदा के साथ और अपने तमाम तर जाती मफादात को बालाए ताक डालकर, पीछे डालकर, अगर मीडिया, सोशल मीडिया, पेपर मीडिया और एजुकेशन मीडिया और एजुकेशन इंडस्ट्री, ये सारे मिलकर अगर इस तरबियत के इस पहलू पर काम शुरू कर देना, अपने मफादात को छोड़ दें कि यार ये हमसे चले जाएंगे, हमको नहीं देखेंगे, हमसे नहीं मिलेंगे, हमारी दुकानें मतलब के बंद हो जाएंगी, अगर ये सब छोड़ दें और उम्मत की इस्लाम में लग जाएं, और इनकी वो फजूल और गैर जरूरी और गुनाह भरी जो मसरूफियात जो इन्होंने घर के अंदर और घर के बाहर, दफातर के अंदर और दफातर के बाहर, तालीम इदारों के अंदर, तालीम इदारों के बाहर जो इन्होंने बनाकर रखी हैं, अगर इन सबको एक मुश्तरका तौर पर, एक मूवमेंट के साथ, एक तहरीक के साथ, अगर इस्लाम और दीन की बुनियादी तालीमात को सामने रखकर, अपने सिर्फ और सिर्फ गैर इस्लामी फलसफे झाड़ कर नहीं, अगर इसको मिलजुल कर किया जाए ना, تو کوئی کس کی بات مان لیتا ہے, کوئی کس کی بات مان لیتا ہے. جیسے یہاں جو بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ جو ہمارے فیضان مدینہ میں یا مدنی چینل پر ہیں, تو ہم گمان کر سکتے ہیں کہ یہ وہ طبقہ ہے جو شاید ہماری بات کو سن بھی لے, مان بھی لے, سمجھ بھی لے وداؤٹ اینی آرگومنٹ, وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن. لیکن ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو شاید ہمارے گیٹ اپ کے ساتھ ہماری اتنی جلدی بات ماننے کو پاسبلٹی ہے کہ وہ اتنی جلدی تیار نہ ہو. تو ان کو اور بھی بہت سارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو انفلوئنشلس پیپل کہلاتے ہیں سوسائٹی کے, تو وہ چاہیں سول سوسائٹی کے لوگ ہیں. تو ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بات مطلب کہ آپ کچھ سوچے مفتی صاحب, وہ حدیث پاک اگر آپ یہاں پر بہتر سمجھتے تو بیان کر دی جائے کہ انسان کے حسن اسلام سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو ترک کر دے. کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب؟
من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی, یعنی جو لا یعنی کام ہے اس سے وہ باز آئے. اب دیکھیں بات آئی ہے کہ نوجوانوں کی, کیا یہ شکایت عام نہیں ہو رہی ہے کہ جناب اسکول اور کالجز کے اندر سب سے زیادہ نشہ تیزی سے پھیل رہا ہے؟
مور دین 70% ہوتے
جی. یعنی ایک پہلے ایک سوچ تھی کہ عورتیں نشہ کریں گی, زیادہ ان میں پھیل رہا ہے. تو کیا ہے کہ جو سمجھانے والے افراد ہیں وہ نہیں سمجھا رہے. اب ہر ایک اخلاقیات کا اپنا معیار بنا لے کہ اخلاقیات کا یہ معیار ہے, ہر آدمی کا الگ الگ ہو جائے, اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم اخلاقیات کا معیار وہی رکھیں جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے. اللہ اس کے رسول نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ حیا یہ ہے, ہر ایک کو حیا سے کام لینا ہے, کسی پر ظلم نہیں کرنا, کسی کا دل نہیں توڑنا, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی. تو دین اسلام کے جو اخلاقیات ہیں کوئی بھی ایسا وصف نہیں ہے کہ جو معاشرہ یہ کہے کہ جناب نہیں یہ نہیں کرنا. دین اسلام کی جو اخلاقی تعلیمات ہیں, مذہبی تعلیمات ہیں, آج کالجوں میں یہ تو بتایا جاتا ہے کہ جناب اسپورٹ طلبہ کے اندر رائج کی جائے اور اسپورٹ کی طرف آئیں گے تو نشے سے دور رہیں گے. لیکن کیا یہ درس دیا جاتا ہے کہ طلبہ کے اندر نماز کا جذبہ پیدا رکھا جائے؟ جو نمازی ہوگا اس کا دل بھی زندہ ہوگا, طہارت کے ساتھ وہ رہے گا, اس کے کپڑے صاف ہوں گے, اس کے بدن صاف ہوں گے, اس کے اخلاقیات اچھے ہوں گے. تو اگر کسی ادارے کے اندر اسپورٹ پر تو جناب توجہ دی جائے کہ جناب اس کو عام کیا جائے اور اس سے جو ہے وہ نوجوانوں کے اندر نشہ نہیں پیدا ہوگا اور نماز کا نام تک نہ لیا جائے. تو یہ ایک بد نصیبی ہے کہ ہم اپنے اپنے معیارات لے کر چل رہے ہیں, دین اسلام ہی ہمارا اصل معیار ہے.
بہت خوب پوچھ لیتا.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.